قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود بجاء محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم زین محترم ماہ ربیع الاول میں اور ولادت سرور کائنات سے انتہائی نزدیک ہیں ہمارا اس موقع کی مناسبت سے بھی کہیے یا عمومی طور پر بھی جو موضوع ہمارے پاس ہے اس پر دو لیکچرز آج ہوں گے مسلسل اور دو لیکچرز دو ہفتے کے فاصلے سے یعنی آج سے 14 دن کے بعد عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں مجموعی ٹاپک یہی ہے کہ آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کس قسم کی قرار پائیں گی اور ان ذمہ داریوں کو ہمیں کس انداز میں دیکھنا چاہیے اگر ان ذمہ داریوں کو ہم پورا کرنا چاہیں تو ان کو ہم کس انداز میں پورا کر پائیں گے یہ کوشش یہ ہوگی کہ پہلے ہم اپنی شناخت کی طرف توجہ دیں جو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں ہماری اس ہماری کا مطلب کیا ہوگا اور اس کے بعد عصر حاضر پر ہماری توجہ رہے موجودہ دور سے ہمارا مطلب کیا ہے اور آخر میں اس بات کے اوپر کہ جو ذمہ داریاں ہماری ہیں وہ ذمہ داریاں کس قسم کی قرار پائیں گی درود بھیجے محمد و آل محمد سب سے پہلا معاملہ ہماری شناخت کا ہے ہماری آئیڈینٹی کیا ہونی چاہیے پروردگار عالم نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہم نے قبیلوں اور گروہوں کے اندر تقسیم کیا ہے لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کو حاصل کرو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور تم میں سب سے زیادہ شرافت رکھنے والا سب سے زیادہ احترام رکھنے والا شخص وہ ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا ہماری متعدد آئیڈینٹیز ہیں کئی آئیڈینٹیز ہیں جس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں خود ایک آئیڈینٹیٹی ہے آپ یہاں پہ تشریف لائے مرتضیٰ یوتھ کا حصہ بنے یہ خود آپ کی ایک آئیڈینٹیٹی ہے بس ایک ہم کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے مرتضیٰ یوتھ کے حوالے سے ایک آپ کی آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے جو ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے آ جاتی ہے ایک ملک میں رہنے کی وجہ سے آتی ہے جیسے آپ کراچی میں رہ رہے ہیں آپ کی ایک آئیڈینٹیٹی ہم کراچی والے ہو سکتا ہے ملک کے اندر رہتے ہیں ایک ملک کے حساب سے ایک آئیڈینٹیٹی بنتی ہے اسی طرح جس نسل سے آپ کا تعلق ہے نسلی اعتبار سے آپ کا جو گروپ ہے اس کی ایک آئیڈینٹیٹی ہے مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ ہمارا تعلق مثال کے طور پر میرا ذاتی تعلق سید نسل سے ہے تو ہم ایک آئیڈینٹیٹی سادات پر بنتی ہے ایک آئیڈینٹیٹی مثال کے طور پر آپ کا تعلق ممکن ہے خوجہ سے ہو ممکن ہے اور دوسری کمیونٹی سے ہو شمالی علاقہ جات سے ہو تو ایک آئیڈینٹیٹی آپ کی اس نسل کے حوالے سے بنے گی کہ جو آپ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں اسی طرح بہت ساری آئیڈینٹیٹیز بن سکتی ہیں کلاس زبان کے اعتبار سے ایک آئیڈینٹیٹی بنتی ہے کون سی زبان بولتے ہیں آپ کون کون سی زبانیں بول سکتے ہیں ان تمام کی ایک آئیڈینٹیٹی ہے پھر ایجوکیشن کے حساب سے ایک آپ کی شناخت بنتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے ممکن ہے پروفیشن کے اعتبار سے آپ کی ایک شناخت بن جائے کہ ہم یعنی مثال کے طور پر آرکیٹیکٹس ہم مثال کے طور پر پروفیسرز لیکچررز تو بہت ساری چیزیں آپ کی آئیڈینٹیٹی میں آتی ہیں یہ جو تمام شناخت ہیں کیا اس میں سے کسی ایک شناخت کا معین ہونا ضروری ہے جس کے اوپر آپ کی زیادہ توجہ رہے یعنی کہ نہیں سب کے سب ساتھ ساتھ رہیں اس میں کیا پریشانی ہے ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید دشمن نے اس سے بھی ایک فائدہ اٹھایا ہے یعنی صدر اسلام سے اسلام کے ابتدائی زمانے سے لے کر اب تک ان آئیڈینٹیٹیز کے ذریعے سے بھی شیطان نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے چھوٹی چھوٹی شناخت کے ذریعے سے لہذا ہمارے پاس موجود ہیں واقعات رسول اکرم کے زمانے میں ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے انہوں نے اوس اور خزرت کو متحد کر دیا یہ دونوں قبیلے مدینہ کے اندر پہلے بہت عرصوں سے لڑ رہے تھے جب رسول اکرم تشریف لائے تو انہوں نے متحد کر دیا رسول اکرم کہیں ایک موقع پر کوئی لشکر بھیجتے ہیں تو ان قبیلوں میں سے کسی ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کو یاد دلاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یاد ہے ہمارے قبیلے نے تمہارے قبیلے کو کتنا مارا تھا ایک دفعہ تو وہ اس کو یاد دلاتا ہے کہہ رہے تمہیں یاد ہے کہ ہمارے قبیلے نے تمہیں ایک دفعہ جب بدلہ لیا تھا تو کیسا بدلہ لیا تھا جب یہ دونوں یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کے درمیان تھندی ہونے لگتی ہے آواز اونچی ہونے لگتی ہے. جب ان کا جھگڑا مزید بڑھنے لگتا ہے تو یہ جو ایک آدمی ہوتا ہے یہ فوراً پکارتا ہے اپنے قبیلے والوں کو. عرب میں دستور تھا, عرب میں قبیلے کی آئیڈینٹی بہت اسٹرانگ تھی, ابھی بھی اسٹرانگ ہے, ابھی تک اسٹرانگ ہے ان کے یہاں قبیلے کی آئیڈینٹی ابھی تک اسٹرانگ ہے. لہذا آل سعود کے بہت سارے مسائل سمجھنے کے لیے ان کے قبیلے, ان کی نسلوں, ان کی ماؤں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کہ اگر آپ کو وہ قبیلے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ان کا اصلی پرابلم کیا ہے. جیسے اس وقت کے بادشاہ عبداللہ کے ساتھ کیا مسائل ہیں, یہ آپ صرف اس وقت سمجھ پائیں گے جب آپ کو پتہ چلے کہ اس میں شاہ فہد میں اور دوسرے پرنسز کے اندر کیا فرق ہے نسل کے اعتبار سے. تو ان کی آئیڈینٹی بہت اسٹرانگ تھی. جیسے دونوں کے درمیان جھگڑا بڑھا, ایک نے اپنے قبیلے کو پکارا, کہنے لگا کہ مثلاً اے اوس والو آؤ میری مدد کو آؤ. تو اس کے قبیلے کے چند لوگ اٹھنے لگے, جانے لگے اس کی مدد کرنے کے لیے. رسول خدا نے جب یہ دیکھا تو ان سے کہا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ, یہ شیطان کی آواز ہے جس سے بلا رہا ہے. کیا معاملہ تھا؟ شیطان نے چاہا کہ مسلمانوں کے اتحاد کے درمیان یہ جو چھوٹی آئیڈینٹیز ہیں ان کو کسی طریقے سے پروموٹ کر دے. اور اس کو پتا تھا کہ اگر یہ دو شناخت اوپر آ گئیں, اوس کی شناخت, خزرج کی شناخت, تو یہ سابقہ میں جنگ کر چکے ہیں. اگر یہ شناخت اوپر آ گئی تو پھر مسلمانوں کا اتحاد ختم ہو جائے گا. لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آواز اٹھا رہا ہے یہ شیطان کی آواز ہے, اس کے اوپر توجہ مت دو. بعد میں ان دونوں کو بلایا گیا, انہوں نے معذرت وغیرہ کی. لیکن یہ معاملہ صرف اس زمانے کا نہیں تھا, آج تک یہی معاملہ ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, 1918 کے بعد, جتنا بھی ہمارے پاس مسلمان علاقے تھے فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے, سو کالڈ ایک خلافت تھی, گرچہ بہت اسٹرانگ نہیں تھی عثمانیہ خلافت, لیکن بہرحال اس کے تحت بہت سارے اسلامی ممالک جمع ہوئے ہوئے تھے. میں نے بتایا بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھی, لیکن پھر بھی بہرحال جمع ہوئے ہوئے تھے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اس عثمانیہ خلافت کو توڑ دیا گیا, اور اس عثمانیہ خلافت کو توڑنے کے بعد چھوٹے چھوٹے ممالک بنا دیے گئے جن کی اپنی سیپریٹ آئیڈینٹیز کریٹ کی گئیں. تھے بھی نہیں وہ ممالک, لیکن ان کو بنا کر ان کو ایک نشان دے دیا گیا. مثال کے طور پر جارڈن, میں نے پہلے چند سال پہلے کے لیکچر میں بتایا تھا کہ جارڈن کیسے بنا. اصل جب جارڈن بنا تھا تو اس کا نام نہیں تھا, اس کا نام رکھا تھا اردن کے پیچھے, ٹرانس جارڈن کہتے تھے اس کو, ماورائے اردن, دریائے اردن تھا, دریائے اردن کے پیچھے کی زمین پر ایک ملک بنا دیا گیا تھا. دریائے اردن کے پیچھے کی زمین پر ملک بنا دیا گیا تھا, نام نہیں تھا, اسے کہتے تھے اردن کے پیچھے, یہی اس ملک کا نام تھا. اب دیکھیں نا حماقت کی حد, کوئی تاریخ کے اندر اس کے روٹس نہیں تھے, لیکن ایک علیحدہ ملک بنا دیا, اس کو ایک علیحدہ آئیڈینٹی دے دی, اور اس وقت سے لے کر اب تک اب اردنی اپنے آپ کو اردن کا فرد ہونے کے نام پر پہچانیں گے, اور کوئی آئیڈینٹی ان کی نہیں رہے گی. جب انگریزوں نے اس عثمانیہ خلافت کو شکست دینا چاہی جو ترک تھے, تو اس کے مقابلے میں عرب شناخت کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی, عرب نیشنلزم کے اوپر. تو دشمن کا کام یہی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹیز کریٹ کرتے ہیں اور ان آئیڈینٹیز کے اوپر اسٹریس کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ اس چھوٹی چھوٹی شناخت کے اندر پریشان ہوتے چلے جائیں, اسی کے اندر انوالو ہو جائیں. اور وہ جو ایک ہماری اور آپ کی بڑی شناخت ہے جس سے ہم متحد ہیں, جس سے ہم 1.3 ارب مسلمان بنیں گے, یعنی اسلام کی شناخت, وہ شناخت بہت ہی پیچھے کہیں چلی جائے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. لہٰذا آپ اپنی عام زندگی کے اندر دیکھیے کہ آپ کی اس اسلامی شناخت سے کیا حاصل ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کی اور ہماری اسلامی شناخت کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو جگہ نظر آ رہی ہیں. لہٰذا جب ہم مثلا ٹی وی پہ, ریڈیو پہ, کبھی اخبار وغیرہ کے اندر میڈیا میں خبریں پڑھتے ہیں, تو اپنے آپ کو مسلمان بنا کے نہیں پڑھتے, اپنے آپ کو کوئی اور آئیڈینٹی دے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہماری لائلٹیز کہیں اور جا رہی ہوتی ہیں, صرف مسلمان ہونے کے ناطے نہیں ہوتی ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے, مثلا کبھی ہم پاکستانی بن کے خبر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی خبر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں پاکستان کو نقصان پہنچا, مثال کے طور پر پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جو کچھ ہوا ورلڈ کپ میں. تو اب کیا ہے, یہ کہ مسلم آئیڈینٹی کے تحت نہیں پڑھا ہے آپ نے اسے, آپ نے اس کو پاکستانی آئیڈینٹی کے تحت پڑھا ہے. چلیے اسپورٹس میں ہم مان لیتے ہیں, آیا انٹرنیشنل پیج کے اوپر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی شناخت مسلمان کی ہوتی ہے, پاکستانی کی ہوتی ہے, یا مثال کے طور پر کوئی نسلی شناخت ہوتی ہے, کیا شناخت ہوتی ہے؟ تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے بہت کم ہماری آئیڈینٹی اسلامی آئیڈینٹی ہے. پہلا کام یہی کرنا ہے کہ اپنے اندر ایک اسلامی آئیڈینٹی کو پروموٹ کرنا ہے, اسلامی شناخت کو پروموٹ کرنا ہے, جس کے اندر ہم نے اپنے اوپر اس بات کا احساس کروانا ہے. جیسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, و وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, اور اس کے بعد ہم نے تمہیں گروہوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے, لِتَعَارَفُوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, ہمارے نزدیک سب سے زیادہ احترام اس شخص کا ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بس پہلی چیز ہماری اور آپ کی شناخت ہے, اور وہ شناخت مسلمان ہونے کے ناطے طے ہونی چاہیے. البتہ اس اسلام کے اندر پھر اور مزید شناخت سوچی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک دفعہ ہم نے طے کر دیا کہ ہماری پہلی شناخت اسلام ہے, اب دوسری شناخت پھر تشیعوں کے حوالے سے آتی ہے. در حقیقت شیعہ ہی اسلام ہے, جیسے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اصلی شیعہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے, تو شیعہ ہی اسلام ہے. لیکن ذرا ذہنوں کو واضح کرنے کے لیے کہ جب ہم کہتے ہیں اسلام ہے تو اس اسلام کے اندر ایک بڑی امبریلا ہے جس کے اندر بہت ساری فرقے بھی آ سکتے ہیں, اور ہماری جو ایک شناخت بنتی ہے وہ شیعت کے حوالے سے ہے کہ پہلی شناخت میں ہم مسلمان, اور اسی شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے ہم شیعت کی طرف مائل ہوتے ہیں. بس یہ دو شناختیں ہیں, آئیڈینٹیٹیز ہیں, جو اسٹرانگ آئیڈینٹیٹیز ہیں. اسی کے اوپر میں ہمارے لیکچر ہے, اور ہمارا کوئی اس لیکچر کا کوئی تعلق کسی نسلی یا کسی اور دائرے اور تقسیم سے نہیں ہے. ہمارے اس لیکچر کا تعلق ان دو آئیڈینٹیٹیز سے ہے, ایک مسلمان اور ایک خاندان اہل بیت کا ماننے والے ہونے کے ناطے آج کے زمانے میں ہماری کیا ذمہ داریاں قرار پاتی ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب آج کے زمانے کو میں اور آپ کس انداز سے دیکھیں. آج کا زمانہ اپنے اندر ایک شناخت رکھتا ہے, خود زمانے کی بھی شناخت ہوتی ہے. آج کے زمانے کی ایک نشانی ہے تیزی, سپیڈ, ہر چیز میں تیزی ہے, ترقی میں, تبدیلی میں, وسائل آمد و رفت میں, کمیونیکیشن کے اندر سپیڈ ہے ہر چیز کے اندر. ہم ہر چیز کی لمٹ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور سپیڈ بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی اب ظاہر انسانی دماغ کی ایکٹیویٹیز سے کہیں زیادہ تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے اس الیکٹرانک میسیجز کی وجہ سے ہو رہا ہے جو کمپیوٹرز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑتے چلے جا رہے ہیں. چونکہ اب ٹرانسپورٹیشن, کم سے کم کمیونیکیشن کے اندر ہمارے پاس جو اسپیڈ ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ ہے. اس وجہ سے, اور یہ کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی, کبھی انسان نے اسپیڈ آف لائٹ کو کمیونیکیشن کے لیے استعمال نہیں کیا تھا جو اس وقت استعمال ہو رہی ہے. ظاہر اسپیڈ آف لائٹ سے بڑھ کر ہمارے پاس کمیونیکیشن کا کوئی تصور اور ہے بھی نہیں, یعنی اس سے زیادہ اچھی اسپیڈ کو استعمال نہیں ہو پائے گی کمیونیکیشن کے اندر, بظاہر اب تک تو ایسا نظر آتا ہے. تو کمیونیکیشن کی اسپیڈ جو ہے وہ شاید اپنے سب سے اچھے نقطے کے اوپر ہے. صرف یہ رہ جائے گا کہ کمیونیکیشن کا جو میڈیم ہے اس کے اندر امپروومنٹس آئیں گی, اور وہ جو ہے وہ کچھ ریسٹرکشنس کی وجہ سے ہے جو ابھی اسپیڈ کم ہے. اور وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کرنٹ کسی چیز کے اندر پاس کرتے ہیں تو اس کا گرم ہونا یقینی ہو جاتا ہے اگر وہ کوئی میٹل ہے, اور یہ جو گرم ہونا ہوتا ہے یہ آپ کی چیز کو تھوڑا سا بڑا رکھنے پہ مجبور کر رہا ہے. تو اگر ایک دور آ گیا جب ہمارے پاس سپر کنڈکٹرز روم ٹیمپریچر کے اوپر اویلیبل ہو گئے, تو پھر جو ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن کے اندر تیزی ہوگی وہ میرے اور آپ کے لیے ناقابل تصور ہوگی. یعنی پھر ایسا ہو رہا ہوگا کہ شاید ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میرے خیال میں جو میں اپنے طور پہ فورسی کرتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے پاس کیمرہ مین نہیں ہوں گے بلکہ گلاسز ہوں گے جن کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ وائرلیس کمیونیکیشن کے ذریعے دنیا کے ہر دماغ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے, چونکہ ان کے گلاسز کے اندر بھی فل فلیج ٹرانسمیٹرز اور ریسیورز لگے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں کوئی مانیٹر نہیں چاہیے ہوگا, ہمیں کوئی کیمرہ نہیں چاہیے ہوگا, ہمیں صرف گلاسز چاہیے ہوں گے. پھر ایک زمانہ آئے گا جب ہم گلاسز سے بھی نکل جائیں گے اور صرف لینسز کے اندر وہ سب کچھ دیکھنا پسند کریں گے, اور اس کے بعد وہ وقت ہوگا جب ہمیں صرف لینس کو آن یا آف کرنا ہوگا تو ہمارے سامنے فل سائز مانیٹرز ہوں گے. یہ سب صرف ایک چیز کا منتظر ہے, سپر کنڈکٹیوٹی. اگر سپر کنڈکٹیوٹی حاصل ہو گئی کمیونیکیشن یہاں پہنچ جائے گی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بہرحال یہ کمیونیکیشن میں, ٹرانسپورٹیشن میں بھی اسی طریقے سے ہر چیز میں اسپیڈ ہے. اس اسپیڈ کے زمانے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالتی. اسپیڈ اٹ سیلف ہمارے لیے کوئی پروگرس نہیں ہے, جس میسج کو اسپیڈ سے دیا جا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. بس یہ کہ ہم کمیونیکیشن کے اندر مینز چینج کرتے چلے جائیں, ٹیلی گرام, ٹیلی گراف, فیکس, ای میل اور کوئی چیز, اس سے ہمارے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امپورٹنٹ وہ میسج ہے جو ان इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के जरिए से इधर से उधर जा रहा है, वो जो मैसेज है उसके अंदर भी स्पीड है, उसके अंदर भी चेंज बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा उसका पस मंज़र हमें देखना पड़ेगा। दुरुद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज से तकरीबन 600 साल पहले तक ईसाइयों की मजबूत हुकूमत, ज़ाहरी तौर पर इंतहाई मजबूत हुकूमत यूरोप के अंदर बनी हुई थी। पोप उसका रूलर था और किंग जो था वो ख्वाह ना ख्वाह जो भी क्रिश्चियन किंग्स होते थे वो इस पोप के सामने सरेंडर रहते थे। लेकिन भारत करप्शन बहुत ज़्यादा था पोप के ज़माने में। जो मजहबी हुकूमत थी यूरोप के अंदर उसने करप्शन बहुत ज़्यादा किया। तकरीबन 1000 साल तक लोगों को करप्शन की नज़र रखा है। लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स थे। जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस पहली दफ़ा बना और बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि बाइबल के अंदर ऐसी चीज़ें जो बहुत बेअकल चीज़ें, स्पेशली फिर बाइबल का जब तर्जुमा हुआ और तर्जुमा मुख्तलिफ क्रिश्चियंस के पास पहुंचना शुरू हुआ तो उन्होंने देखा कि ये सब का सब पागलपन है। उसके अंदर अहमखाना बातें लिखी हैं जो अकल से किसी तौर पर भी नहीं मिलती थी। उससे पहले खूबसूरती ये थी कि बहुत सारे क्रिश्चियंस को पता ही नहीं था कि उनकी किताब में है क्या। मिसाल के तौर पर लैटिन के अंदर लिखी हुई होती थी या और कोई पुरानी जबान के अंदर, और क्रिश्चियंस जो थे वो ज़्यादातर मिसाल के तौर पर इंग्लिश बोल रहे थे या फ्रेंच बोल रहे थे, तो उनको नहीं मालूम था कि बुक के अंदर है क्या। जर्मनी में सबसे पहली दफ़ा प्रिंट हुई और जर्मन लैंग्वेज में जब उसका ट्रांसलेशन वगैरह हुआ तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ। प्रिंटिंग प्रेस ने एक लिहाज से ईसाइत को बहुत नुकसान पहुँचाया। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से किताब बल्क में प्रिंट हुई और बल्क में प्रिंट होने के बाद जब लोगों के हाथों में पहुँची तो उनको पहली दफ़ा पता चला कि उनकी किताब के अंदर अहमकाना बातें बहुत ज़्यादा हैं। तो उस ज़माने में अकल के नाम पर एक तहरीक चली कि हमें इस बेअकल दीन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी अकल के ऊपर भरोसा करना चाहिए। इनिशियली ये मूवमेंट बुरी नहीं थी कि मिसाल के तौर पर अकल पे स्ट्रेस हो रीजनिंग के ऊपर, रैशनैलिटी के ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होती चली गई। अकल के नाम पर तहरीक शुरू हुई, फिर बेदीन तहरीक जो है इसके अंदर तब्दील हो गई। इन्होंने मुकाबला ईसाइत का किया लेकिन ईसाइत का मुकाबला करते करते दीन का मुकाबला शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि जो रैशनलिज्म था वो सेकुलरिज्म के मीनिंग में आना शुरू हो गया कि अगर कोई रैशनल होगा, अकलमंद होगा, अकल की तरफ जाएगा तो वो दीन से दूर हो जाएगा। अब तो सेकुलरिज्म के और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, सिर्फ इस वक्त मैं सेकुलरिज्म के मतलब ले रहा हूँ यानी दीन से दूर हो जाने के माना में। तो यूँ समझ में आने लगा लोगों को कि अगर कोई अकल पर जाएगा तो दीन से दूर चला जाएगा। वेस्ट में यही तहरीक फिर समझते हैं कि किसी साजिश का नहीं कहना चाहता मैं कि हर बात में साजिश, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ कि बेदीनों ने इस बात को इस्तेमाल कर लिया कि दीन जो होता है वो अकल के खिलाफ होता है और अगर आपको अकल के रास्ते पर चलना है तो आपको दीन से दूर जाना पड़ेगा। तो ये अकल की तहरीक आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न सोसाइटी से दीन को काटती चली गई, दीन ख़त्म हो गया। और अब जो सूरत हाल हमारे पास मौजूद है वो ये है कि रैशनलिज्म तो बहुत ज़्यादा है लेकिन दीन कोने खुदरों के अंदर पड़ा है। इसके बावजूद मैं समझता हूँ ये दौर अच्छा दौर है। उसकी वजह यह है कि अगरचे रैशनलिज्म के नाम पर दीन का मुकाबला हो गया, दीन पीछे चला गया, लेकिन हमारे पास एक रैशनल रिलीजन है, हमारे पास एक अकल पर मबनी दीन है। तो गरचे ईसाइत को इस फील्ड के अंदर बहुत नाकामी हुई है लेकिन हमारे पास कामयाबी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। हमें लोगों के अकल पसंद होने से कि वो अकल के ऊपर मबनी होकर बात करते हैं, कहते हैं हमें समझाओ, अगर हमें समझ में आया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं समझ में आया तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये बात बहुत अच्छी है हमारे लिए। तो मुसलमान होने के नाते हमारे पास ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोग इस तरफ जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रैशनलिज्म की मूवमेंट थी अगरचे शुरू में इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था, ये दीन के खिलाफ जा रही थी, लेकिन अब ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो हम और आप पहली चीज़ जो इस दौर से समझ पाते हैं वो इसका रैशनलिज्म है, इसका अकल पसंद होना है। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये। पॉजिटिव पॉइंट इस सेंस में कि अगर आप अपनी बात को एक अच्छे तरीके से लोगों के सामने बयान करें तो लोग एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। अलबत्ता हुकूमतें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, हुकूमतें मफाद परस्त लोगों के हाथों में होती हैं तो हुकूमतें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, लेकिन लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। ये आज के ज़माने की पहली शिनाख्त है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ रहा है हमारे माशरों के अंदर, रुकावटें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बात कहने का इम्कान भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पर अमेरिका की ताकत है, वो वहाँ से उठ के आता है, इराक के ऊपर हमला करता है, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करता है, ईरान के ऊपर हमले की तोड़ रहा है, पूरे इस्लामी मालिक के ऊपर कब्जा किया। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं تو آپ کے پاس امکانات موجود ہیں. آپ کے پاس مثال کے طور پر کچھ چینلز ہو سکتے ہیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہو سکتا ہے, آپ اپنے میڈیا کو شروع کر سکتے ہیں. بہت ساری پاسبلٹیز ہیں جو گرچہ بہت سختی سے شروع ہوں گی. مثلاً اگر آپ چینل شروع کرنے کی بات کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو ایڈ نہیں ملے گا, دوسروں کو ایڈ ملے گا, اور وہ پروڈکٹیو بھی ہوں گے پیسے کے اعتبار سے, وہ پیسہ جنریٹ بھی کر رہے ہوں گے. آپ نہ صرف یہ کہ آپ کو ایڈ نہیں ملے گا, آپ کو پورا کا پورا پیسہ لگانا پڑے گا, بلکہ آپ کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہوگی. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں امکان موجود ہے. تو عصر حاضر کی دو شناخت ہیں, پہلی بات یہاں پر عقل پسند ہونا, لوگ عقل کی طرف مائل ہیں, اور دوسری بات یہاں بات کہنے کا امکان موجود ہے, اور پوری دنیا کو سنانے کا امکان موجود ہے. مثال کے طور پر یہ جو لیکچرز آپ یہاں پر اٹینڈ کر رہے ہیں, اگر ذرا سا ہم اس کو مفت کی ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کر کے بڑھائیں تو ہم پوری دنیا کو سنا سکتے ہیں. کوئی مشکل ہے کیا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی اس وقت جو ہم لوگوں کے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی ٹیکنالوجیز موجود ہیں, اس کے ذریعے سے ہم یہ لیکچر لائیو پوری دنیا کو سنا سکتے ہیں, لائیو بھی سنا سکتے ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کام کتنا آسان ہو گیا ہے اس وقت. اب اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس دور میں میں اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے, ایک شیعہ ہونے کے ناطے کس قسم کی ذمہ داریاں رکھیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں دو قسم کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں. ایک وہ ذمہ داری آتی ہے جو دین نے ہمارے اوپر ڈالی ہے, چاہے دشمن کوئی بھی ہو, اس سے قطع نظر کہ دشمن کون ہے. اور ایک وہ ذمہ داری ہے جو دشمن کی سازشوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. بس ایک وہ ذمہ داری ہے جو دین ہمارے اوپر ڈالتا ہے, اور ایک وہ ذمہ داری ہے جو دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ان کے ریئیکشن میں ہمیں کچھ ذمہ داریاں سنبھالنی پڑیں گی. پہلے ان کا تذکرہ کر لیں کہ جو دین کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو دین نے ہمیں دی ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہمارے اوپر ذمہ داریاں بن رہی ہیں وہ کیا ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خود دین نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے, خاندان اہل بیت کا ماننے والے ہونے کے ناطے, سب سے بڑی پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر کیا قرار پاتی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں قطع نظر اس سے کہ دشمن کون ہے, وہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے اور کس طریقے سے ہے. صحیح نہیں ہے, ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں, ہم کلاس سکس سے لے کر ماسٹرز تک ہر لیول کو پڑھا چکے ہیں. اب ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہوتی ہے جب اسٹوڈنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو فوراً سمجھ جا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا کچھ اور سوچ رہا ہے, تو پھر ہمیں کلاس اٹینڈ کرنا بہت مشکل بن جاتی ہے. چونکہ آپ لوگوں کے جو جسے کہتے ہیں کہ ان انٹینشنل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں بہت کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو انٹینشنل ریئیکشنز ہیں وہ تو یقیناً بہت کچھ سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو پلیز بی کیئرفل, آپ کلاس اٹینڈ نہ کرنا چاہیں, خدا نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے, صاحب ارادہ خلق کیا ہے, آپ بآسانی اس کلاس کو چھوڑ کر کہیں اور تشریف لے جا سکتے ہیں. آپ کو دسیوں بہت امپورٹنٹ کام ہوں گے, ان امپورٹنٹ کاموں کو طے کرنے کے لیے آپ کہیں اور تشریف لے جائیے. لیکن اگر کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو بھائی پھر آپ بھائی اور بہن دونوں کلاس پہ توجہ دیں. درود بھیجے محمد والے محمد. دین نے ہماری پہلی ذمہ داری ہمیں کیا دی ہے؟ شیعہ ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھا جو ذمہ داری ہم لے رہے ہیں وہ کیا ہے, اور جو دین ہمیں دیتا ہے وہ کیا ہے؟ دونوں کے اوپر غور کر لیتے ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں ہم اور ہمارا خاندان ہماری پہلی ذمہ داری کیا بناتا ہے. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. بچپنے سے لے لیجئے, آپ اپنے زمانے تک آ جائیے اور میں اپنے زمانے تک, ہمارے اوپر جو پہلی ذمہ داری ہم اور ہمارا دین ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ایک کیا بن جاؤ, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے چلتے ہیں. مثال کے طور پر بچہ اسکول جا رہا ہے, یہ کیوں جا رہا ہے اسکول؟ والدین اسکول بھیج رہے ہیں, کیوں بھیج رہے ہیں؟ اسکول بھیجتے ہیں پڑھے لکھے, صحیح ہے, پڑھے لکھے پھر کیا کرے؟ مثلا میٹرک تک آ گیا, اب کیا کرے گا؟ اب اچھے کسی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر جائے گا. اچھا پروفیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر جائے گا پھر کیا کرے گا؟ کیریئر بنائے گا. پہلی چیز جو ہمارے اور آپ کے خاندانوں کے اندر ذہنوں کے اندر آتی ہے وہ کیا؟ کیریئر بناؤ, صحیح ہے. اب یہ اچھا یہ کیریئر ہے کیا, کس چیز کو کیریئر کہتے ہیں؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں جو شاید ہم لوگ اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے لیکن ہمارے ذہن میں ہیں کہ یہ دو چیزیں کیریئر بناتی ہیں. ایک رسپیکٹ, कि आप सोसाइटी में रिस्पेक्टफुल हों, और दूसरा कोई ओपिनियन देगा। हाँ बिल्कुल सही, पैसा जो लोगों के जहन में है वो यही है, एक आपकी रिस्पेक्ट हो। मिसाल के तौर पर आप पैसा कमा रहे हो, महीने के 5 लाख रुपए कमाते हो लेकिन रेड़ा लगाते हो, तो उस रेड़े पे क्या बेचेगा कि 5 लाख रुपए कमाएगा, लेकिन बहरहाल हो सकता है। तो ये खानदान कबूल नहीं करता, कहता ठीक है पैसा कमाता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है इसकी। रिस्पेक्ट भी चाहिए लेकिन खाली खुली रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट पैसे के साथ चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें मिलती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कैरियर। इसके पीछे हम और आपने कितना वक्त गुजारना होता है, और समझ लें प्राइमरी सेकेंडरी को चलो फर्ज करो सेकेंडरी तक को निकाल दें, जिसमें बहुत ज्यादा ओरिएंटेशन कैरियर के ऊपर हमारी कम से कम कम होती है, हमारे खानदान वालों की फिर भी होती है। लेकिन अगर मैट्रिक के बाद से ले लें तो सारी ओरिएंटेशन बस इस कैरियर के ऊपर होती है कि भाई ये कैरियर मजबूत होना चाहिए, अच्छे स्कूल में जाओ। अच्छे स्कूल में जाओ तो क्या फायदा होगा, वहां तुम्हारा कैरियर स्ट्रांग होगा, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होंगी। अच्छा कौन सी स्किल्स इंप्रूव होंगी जो कैरियर बनाने में काम आएंगी, फिर वो कैरियर क्या है, यही दो चीजें, पैसा और रिस्पेक्ट। पैसा रिस्पेक्ट, पैसा रिस्पेक्ट, इसी के ऊपर चलता रहेगा यहां तक कि मिसाल के तौर पर आपने प्रोफेशनल कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज में गए, अब बाहर आ गए, अब आपने कैरियर बनाना शुरू कर दिया। अब इस कैरियर बनाने का मतलब क्या है, अब तो सिर्फ पैसा ही पैसा है, हो गया जो होना था, क्योंकि अब ये तय है कि अब रिस्पेक्ट भी पैसे से ही है, अब तो सिर्फ पैसा ही रह जाएगा, अब रिस्पेक्ट भी पैसे ही से आएगी। अच्छा फर्ज कीजिए, अच्छा ये कैरियर बन गया जनाब, पैसा कमा लिया आपने किसी अच्छी जॉब के जरिए से, किसी अच्छे बिजनेस के जरिए से, पैसा भी आ गया, रिस्पेक्ट भी आ गई, कैरियर बन गया। ये इस्लाम ने कहा था, ये तो कह सकते हैं कि ये भी कहा था, लेकिन यही कहा था ये गलत है। ये भी कहा, ये मिसाल इस्लाम कब कहेगा कि आपका एहतराम नहीं होना चाहिए, एहतराम मांगेगा। इस्लाम कब कहेगा आप लोगों के सामने हाथ दराज करें, आप हाथ फैलाएं मांगते फिर, ये भी नहीं चाहेगा। लेकिन क्या बस यही चाहता है, नहीं। बस आप देख रहे हैं पूरी सोसाइटी पर एक मुश्किल तारी हुई भी है इस वक्त। पहली जिम्मेदारी की जगह, मसलन अगर मैं टॉप प्रायोरिटी में पहली जिम्मेदारी की जगह कोई चीज रखूं तो वो गलत चीज रखी हुई है, वो जिम्मेदारी है ही नहीं। कल भी मैंने तकरीर के अंदर अर्ज किया यहाँ पर खुतबा नंबर 112 में इमाम ने बहुत क्लियरली बताया कि अच्छा अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन अच्छे मीनिंग में करूँ। तो हमने अभी पैसा का, इस पैसे की दो इंटरप्रिटेशन की जा सकती हैं, एक पैसा मादा परस्ती, बस हम कहें भाई आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, मादा परस्ती सिखा रहे हैं, और एक पैसे की अच्छी इंटरप्रिटेशन भी की जा सकती है जिसको हम रिस्क कहते हैं, सही है। तो अगर हम वालदैन से कहें आप मादा परस्ती सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हम कहेंगे, वो कहेंगे नहीं हम मादा परस्ती नहीं सिखा रहे, हम रिस्क सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे अच्छी इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं कि ये बच्चों को आप रिस्क के हुसूल के लिए तैयार कर रहे हैं, सही है। हत्ता अगर इसको रिस्क का हुसूल कहें कि आप रिस्क हासिल करने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और ये कैरियर है, अमीरुल मोमिनीन खुतबा नंबर 112 में इरशाद फरमाते हैं कि रिस्क हासिल करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। खुतबा नंबर 112 में सराहत के साथ इरशाद फरमाते हैं ये कि तुम रिस्क के हासिल करने को टॉप प्रायोरिटी करार दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ही नहीं, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। मेरी टॉप प्रायोरिटी कुछ और होना चाहिए था, मेरा कैरियर ये नहीं है कि रिस्पेक्ट और वेल्थ हो, मेरी जो टॉप प्रायोरिटी है वो अल्लाह ने, अब जो बात कहेंगे वो अजीब सी लगेगी, वो क्या है, वो ये कि मुझे अपना कैरेक्टर बनाना है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, कैरेक्टर बनाना। कैरेक्टर बनाने का मतलब क्या है, बहुत सादा लफ्जों में मुझे दुनिया की अच्छाइयों को अपने अंदर जमा करना है और बुराइयों को अपने अंदर से खात्मा करना है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है। बस हमने जो अपनी सबसे अहम जिम्मेदारी करार दी है वो जगह गलत जगह है जिसको हमने बिठा लिया, इस जगह के ऊपर जिस जगह पे इस वक्त कैरियर बैठा हुआ है, और इस कैरियर का मतलब वेल्थ और रिस्पेक्ट है, इस कैरियर की जगह आपको तज़किया नफ्स रखना था, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी थी। अच्छा फिर प्रोफेशन के इंतखाब का क्या होगा, प्रोफेशन का इंतखाब एक सिंपल रूल से होगा, इस वक्त अल्लाह के हुक्म की इताअत में मुझे कौन सा प्रोफेशन इंतखाब करना चाहिए, बस इतना, इतनी सी बात। आपको अपने प्रोफेशन के इंतखाब में एक सिंपल एलिमेंट को अपने जहन में रखना था, और वो ये था इस वक्त खुदा की इताअत में मुझे क्या बनना चाहिए, مثال کے طور پر آپ نے انٹر کر لیا یا آپ اے لیول کرنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں, اب اپنے لیے پروفیشنل لائف کا انتخاب کر رہے ہیں, آپ کے سامنے صرف ایک کوشچن ہونا چاہیے, اس وقت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا بننے کی ضرورت ہے, مجھ جیسے آدمی کو, میری جیسی صلاحیتوں کا آدمی اس وقت کیا بنے تو اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی, یہ آپ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا. اچھا اب آپ کہیں گے کہ نہیں, اچھا فرض کریں ایسا ہوا کہ آپ نے کسی سے پوچھا, یوں پتا چلا کہ بھائی اس وقت تو فلاسفر بننا سب سے بڑی خدمت ہے, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی کا انتخاب کر لوں گا, لیکن اس کی کھپت کتنی ہے, میں فلسفی بن کے آ جاؤں گا مجھے رسک کہاں سے ملے گا, مجھے پیسہ کون دے گا, جاب کون دے گا, اس کے تو پھر بزنس بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے, یہ میری ذمہ داری نہیں تھی, یہ خدا کا کام تھا. یہ ہم نہیں سمجھ پائے, ہم نے ٹاپ پرائرٹی اس بات کو رکھا ہے, یعنی جیسے ہم کیریئر کا سلیکشن کرنے لگتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے اس اسکل یا اس ڈگری کے اوپر کتنی جابز آج کے اخبار میں آئی ہوئی ہیں, اس کے باقاعدہ رول بنا ہوا ہے, یعنی آپ جائیے کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر ان سے پوچھیں میں کس کیریئر کا انتخاب کروں اور مثلا یہ کیریئر کیسا رہے گا, ایک آپ نے فیلڈ بتائی ڈپارٹمنٹ, یہ ڈپارٹمنٹ کیسا رہے گا, تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ویکلی میگزین ویکلی جو اخبار آ رہا ہے, مثال کے طور پر آپ کا سنڈے کا آتا ہے, اس کے اندر جو ایڈز آ رہے ہیں جابس کے, اس فیلڈ کے اوپر کتنے جابس ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو بالکل الٹی فکر ہمارے معاشرے کے اوپر حاکم ہوئی بھی ہے, یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی. ام المؤمنین فرما رہے ہیں ہماری تمہاری ذمہ داری اسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنا تھا, اپنے واجبات کے اوپر عمل کرنا تھا, رزق دینا خدا کا کام تھا. اگر آج کے جوان کے سامنے یہ سولوشن رکھا جائے کہ بھائی تمہارا کام یہ ہے, تم یہ کرو, جو خدا کا کام ہے وہ کرے گا, تو اس کے دماغ میں فوراً کیا آئے گا کہ اگر میں نے یہ کر لیا جو یہ کہہ رہے ہیں تو کل مجھے جاب نہیں ملے گی, بزنس بھی نہیں کر پاؤں گا, میں فقیر رہ جاؤں گا, میں مارا جاؤں گا اور ان کا کچھ نہیں جائے گا, انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی. پھر وہ پلٹ کے فوراً مجھ سے پوچھے گا اپنی اولاد کے لیے بھی کہ آپ نے یہی کیا تھا, یہی کچھ کرے گا نا, چلیے میں تو اپنی اولاد کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ کروں گا, ابھی تو اس مرحلے پہ ہے بھی نہیں, تو یہ خطرہ کیسے دور ہوگا. اچھا یہ خطرہ ذہن میں کیوں آ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ نہ کیا, مثال کے طور پر میں نے وہ کیا جو یہ چاہ رہے ہیں کہ مثلا میں اسلام کی خدمت میں کوئی بھی ایک فیلڈ لے لوں اور اس فیلڈ میں جاب ہو یا نہ ہو مجھے کیا خدا رزق دے گا, اب کیوں نہیں کرتا, یہ ایک خطرے کی وجہ سے, یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں کیریئر کا سلیکشن دولت دیکھ کر کروں گا تو مجھے زیادہ دولت ملے گی, اور اگر میں خدا پہ چھوڑ کے کروں گا تو مجھے دولت نہیں ملے گی. صحیح ہے, یعنی یہ سمجھ رہا ہے اگر میں کوشش کروں گا تو زیادہ دولت کما پاؤں گا, اور اگر کہیں خدا نے مجھے دی وہ تو ہمیشہ کم دیتا ہے, یوں سوچ رہا ہے. صحیح, اب اس کو تھوڑا سا سوچ لیتے ہیں کہ اگر میں بھاگوں, مثلا میں نے سلیکشن کیا, میں نے کہا بھائی مجھے تو اس وقت سی اے بننا چاہیے, صحیح, میں سی اے بن گیا, سی اے بننے کے بعد اب میں پیسہ توڑوں گا, جسے کہتے ہیں رقص لٹکے ہوئے ہیں نا, تو وہ جب میں پیسہ توڑوں گا تو زیادہ توڑ لوں گا, اور اگر میں کہیں خدا کے راستے پہ چل نکلا, مثلاً مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی پتہ چلا خدا نے مطالعہ کیا آپ نے راستے پہ چلنے کی کوشش کی, اس وقت آپ کو سمجھ میں آیا کہ بھائی آپ کو تو اس وقت سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے, آپ نے سائیکالوجی پڑھنا شروع کر دیا, البتہ اس کی بھی ڈیمانڈ ٹھیک ٹھاک ہے آج کل, لیکن یہ ہے کہ آپ نے بہرحال ایک فیلڈ کا انتخاب کیا جس میں کوئی ڈیمانڈ نظر نہیں آ رہی, آپ نے لے لیا, اب آپ کے ذہن میں خطرہ کیا ہے, بجے کہ اگر میں سی اے کر رہا ہوتا تو میں کچھ نہ کچھ کر لیتا, لیکن اب اس فیلڈ میں آنے کے بعد اب پتہ نہیں میرا کیا حشر ہونے والا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے, اس میں ہمیں خدا کی رزاقیت پہ یقین نہیں آ رہا ہے کہ خدا رازق ہے, ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے, اپنے آپ سے پوچھے گا زیادہ کماؤں کوئی زندگی کا ہدف ہے کہ زیادہ کمانا ہے, نہیں, باعزت زندگی گزارنا جس میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, یہ آئمہ نے مانگا, یہ صحیفہ سجادیہ میں بھرا پڑا ہے کہ انہوں نے خدا سے مانگا, خدا مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, لیکن یہ کہ میں زیادہ کماؤں, پوش ایریا میں رہوں, وسائل استعمال کروں, یہ کروں, یہ کب مانگا ہے اللہ نے, یہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے. جب تک یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے, یقین مانو ہم لوگ کبھی سوسائٹی کے اندر چینج نہیں لا پائیں گے. میں نے اس مسئلے کے اوپر بہت غور کیا ہے, ہم چینج کیوں نہیں لا پاتے, آج سے ابھی تقریباً دو ہفتے پہلے شاید لاہور میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی, امامیہ اسٹوڈنٹس کی تعلیمی کانفرنس. کراچی سے بھی کافی لڑکے گئے ہوئے تھے, پورے پاکستان سے لڑکے آئے ہوئے تھے, وہ تقریباً 300-350 کے قریب سلیکٹڈ لڑکے وہاں پر تھے. تو میں نے دیکھا کہ یہ تمام کے تمام 300-350 لوگ مخلص لڑکے ہیں جن کا دل اسلام کے لیے ہے, یہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگوں نے وہ فیلڈز انتخاب کی ہوئی ہیں جن کا اسلامی تحریک سے کوئی تعلق نہیں. مثال کے طور پر ان میں سے بہت سارے لوگ سی اے کر رہے ہیں, اسلامی تحریک سے کیا تعلق آپ سی اے کر رہے ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ مثال کے طور پر انجینئرنگ میں ہیں, اس کا بھی اسلامی تحریک سے کوئی تعلق نہیں. میڈیسن میں ہیں, چلو کسی حد تک ایک تعلق بنتا ہے کہ بیماروں کا علاج ہونا ہی ہے, ہم بھی چاہیں گے کہ بیماروں کا علاج مثال کے طور پر اسلامی پلیٹ فارم سے بھی ہو. اچھا کس چیز کی ہمیں ضرورت تھی؟ مثلا اگر میں اسلامی تحریک چلا رہا ہوں تو مجھے سوشولوجسٹ چاہیے جو سوسائٹی کو سمجھیں, سوشولوجی کے علم کے ذریعے سے اس سوسائٹی کو سمجھنے کے بعد ہمیں بتائیں اسلامی تحریک چلنی کیسے. ایک سوسائٹی بہرحال ایک سائنس ہے, سوشولوجی ایک سائنس ہے. ہمیں ہسٹورین چاہیے, پولیٹیکل سائنٹسٹ چاہیے, اسلامک اکانومی کے اوپر ایکسپرٹس چاہیے. ان تمام فیلڈز میں کوئی نہیں جا رہا جبکہ ان کے دل اسلام کے لیے دھڑک رہے ہیں. کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ان کے کیریئر سلیکشن میں ایک رول کر رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ نقد رقم تعلیم ختم ہوتے ہی کہاں سے ملنی. بس اس سنگل رول کی وجہ سے ساری تحریک فلاپ ہوئی بھی ہے. تحریک میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہمارے پاس. ابھی آپ دیکھو کال کتنا پڑا ہوا ہے, ابھی آپ کو پورے پاکستان میں شیعہ رائٹر کتنے ہیں, آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نہیں ملیں گے کہ بھائی رائٹر کہاں ہے ہمارے پاس, جبکہ ہمیں ضرورت ہے اور ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لڑکے بھی ہیں. لیکن یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب اس رول کے تحت کہ پیسہ کہاں جنریٹ ہو رہا ہے اس فیلڈ کا انتخاب کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بیکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے سینکڑوں ہزاروں لڑکے ہمارے پاس ہیں جو بہترین دماغ رکھتے ہیں, بہترین خلوص رکھتے ہیں, لیکن غلط کیریئر کے انتخاب کرنے کی وجہ سے کسی اور راستے پر چل نکلے ہیں جس میں پھر ہمارے لیے کوئی فائدہ ان کا باقی نہیں رہتا. اور اسی طرح لڑکے اور لڑکیاں دونوں. اس کے بعد یہ ہمیں ایک جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں مولانا صاحب ہم اچھی جاب میں جائیں گے, وہاں پیسہ کمائیں گے, پھر آپ لوگوں کو دیں گے. ایک تو یہ کہ اچھی جاب میں جاتے ہی ان کی ریکوائرمنٹس اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ یہ فوراً اپنا محلہ تبدیل کرتے ہیں. مثلا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, پہلے ہم انچولی میں رہتے تھے, تو جیسے ہی کوئی لڑکا اچھی جاب پکڑتا تھا فوراً انچولی سے نکل کر کسی اور علاقے میں جاتا تھا, کیونکہ اب اس کی ڈیمانڈ جو تھی وہ بہرحال ایک علیحدہ کلاس کی ڈیمانڈ تھی. اس کے بعد وہ کلاس چینج کرتا رہتا تھا اور مر جاتا تھا, اور کبھی پلٹ کر یہ نہیں سوچتا تھا کہ جس اسلامی تحریک کا وہ حصہ تھا اس کا کیا ہوا. ان تمام چیزوں پہ غور کیجیے گا, یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنے گی. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کچھ اور اس کے اوپر اضافہ کریں گے, اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف اس کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنیں گی. کوشچن آنسر کے دو طریقے ہیں, ایک یہ ہے کہ آپ لکھ لیجئے اور اس بریک کے دوران پہنچا دیجئے, تو نیکسٹ سیشن کے سٹارٹنگ پر ہم 3-4 سوال جواب دینے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ ابھی نہ لکھیے, بعد میں لکھ لیجئے گا, یعنی سیکنڈ سیشن کے اینڈ پر لکھ لیجئے گا. سیکنڈ سیشن کے اینڈ پر بھی ہم زیادہ کوشچنس کے جواب دیں گے, پر سیکنڈ سیشن کے سٹارٹنگ پر 3-4 کوشچنس کو جواب دیں گے, اور سیکنڈ سیشن کے اینڈ پر ہم زیادہ کوشچنس کو جواب دیں گے. دونوں راستے آپ کے سامنے. درود بھیجے محمد والے محمد. چند سوال ہمارے پاس ہیں, ان میں سے ایک دو کے اوپر توجہ دیتے ہیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. پہلے میں نسبتاً عمومی سوال سے ذکر کرتا ہوں. ہاؤ کین وی ورک آؤٹ این ایجوکیشنل سسٹم ہاسٹل like madrasa where youths can be trained and educated on the basis of required modern education with this and create the spirit of dedication to the islamic system of life. bilkul ho sakta hai ye kaam, البتہ ہم لوگوں کے ساتھ مشکلیں پیش آتی ہے، یعنی ابھی انہوں نے جو پروپوز کیا وہ سسٹم ایسا ہے کہ ہم ایک مدرسہ رکھیں اور ہاسٹل ٹائپ کا ایک رکھیں جس کے اندر یوتھس کو ٹرین کر رہے ہوں اور وہ یوتھس اسلامک سسٹم آف لائف کو سمجھ رہے ہوں، اس کی خاطر اپنی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹریننگ ہو ان کی. ہم لوگوں کے ساتھ کئی مشکلات پیش آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو دنیا کے اندر رائج ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر ہیوج انویسٹمنٹ ہوگی تب کہیں جا کر وہ کوئی رزلٹ دے پائے گا. اچھا جو مدرسے کا جو سسٹم ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کسی ہیوج انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہاں پر ساری کی ساری ایجوکیشن مدرسے کی پریمسز کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم ایسا ایک ہاسٹل کھولیں جس کے اندر ہی ایجوکیشن دیں تو وہ ظاہر یونیورسٹی لیول کے اوپر ناممکن ہے کہ ہم مدرسے کے ان ہاسٹل کے اندر کوئی یونیورسٹی چل رہی ہو. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہاسٹل ہوگا، لڑکے باہر جائیں گے اور باہر جا کر وہ لوگ ایجوکیشن حاصل کریں گے اور پھر دوبارہ ہاسٹل میں واپس آئیں گے، تو بہت زیادہ سینس نہیں بن پائے گی کہ پھر کیوں ہاسٹل ہو جبکہ علاقے کے اپنے لوگ موجود ہیں، ان کے اپنے گھر موجود ہیں. یعنی اگر یہی کرنا ہے تو پھر ہم ان کورسز کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں، ایوننگ کا ٹائم ان کا لے سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہوں گا، وہ یہ کہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاسٹل کی لائف گزاریں یا آپ گھر کی لائف گزاریں، امپورٹنٹ یہ ہے آپ کی مینٹیلیٹی اسلام کے حساب سے بنتی رہے. ممکن آپ ایک ہاسٹل کے اندر رہیں، ٹھیک ٹھاک اچھا نظام ہو لیکن آپ کی مینٹیلیٹی گرو نہ کرے، لیکن اور ممکن ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں اور این ممکن ہے کہ گھر کے اندر بھی کوئی ماحول بہت اچھا ماحول نہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اوپر اتنی کنٹرول رکھیں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسلامک وے آف لائف کی طرف لیتے چلے جائیں. ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے خیال میں اس سے بہت ساری چیزیں حل ہوتی ہیں. جو چیز آپ کو دین میں اچھی سمجھ میں آ جائے کہ بھائی یہ دین نے مانگا ہے اور یہ صحیح ہے، واقعی دین نے مانگا ہے، اس کو اوپر عمل کر دیجیے. سمپل رول، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ دین مانگتا ہے، دین چاہتا ہے، سالڈ ہے، آپ کنفرم ہے کہ چاہتا ہے، بس اس کے اوپر عمل شروع کر دیں. ہم لوگوں کے پاس معلومات کی کمی نہیں ہے، ہمارے ساتھ مشکل ارادے کی کمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ دین کیا چاہتا ہے، ہمارے اور آپ کی مشکل یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو بھی ہم نہیں چاہتے کہ عمل کریں، یہ ہماری مشکل ہے. ریسٹرکشن لگا کر کے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ہاسٹل کے اندر بٹھا دو جہاں نہ ٹی وی ہو نہ یہ دیکھیں گے، نہ کوئی فحشہ ہوگا نہ یہ دیکھیں گے، تو بھائی جب کبھی تو یہ باہر آئیں گے یا ہمیشہ اس پریمیسز کے اندر ریسٹرکٹڈ بیٹھے رہیں گے. جس دن باہر آئیں گے پھر یہ بسٹ ہو جائیں گے اور یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ریسٹرکشنز کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. کمیونسٹ نظام کے اندر بھی مشکل کو حل نہیں کر پائے وہ، تو ہمارے نظام کے اندر تو یقیناً نہیں کر سکتے جہاں پر سب کچھ ارادے کے اوپر ہے. تو ہاں ایک ماحول کا پرابلم ہے، یعنی آپ کے پاس اگر ایسا ایک ماحول ہے، ماحول اچھا ماحول ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ کی یہی کلاسز ہیں، یعنی آپ چاہے مانیں چاہے نہ مانیں، یہی کہ آپ ویکلی آ کر یہاں بیٹھتے ہیں اور دو ڈھائی گھنٹے یہاں وقت گزارتے ہیں، اس کا اپنا آپ کے ان چھ دنوں پر بھی اثر پڑتا ہے. ماحول بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ریسٹرکشنز امپورٹنٹ نہیں ہے. ریسٹرکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ماحول سے مسئلہ حل ہوتا ہے. تو آپ اپنے ماحول کو کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے یہ کوشش کی ہے، آپ اپنے لیے اور بھی ایسے کام کر سکتے ہیں تو جس سے آپ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اسلامک وے آف لائف کی طرف لے کر جائیں. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. اور جہاں کہیں بھی اب جو اگلا سوال آ رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی ہم ایک کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ سوال آتا ہے. لکھا ہے پلیز فار آور نالج نیم فائیو کیریئرز دیٹ ول ڈو گڈ ٹو اسلام اینڈ وڈ بی اکارڈنگ ٹو دی سیرت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پانچ کیریئر انہوں نے کہے درود علیہ محمد والے. پانچ کیریئر کیا بتایا جائے؟ اچھا سی اے کا تو ہم انکار کر بیٹھے مثال کے طور پر، ابھی کوئی سوچے ایم بی اے کا بھی کیا فائدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر ایم بی اے کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایم بی اے فائنینس میں یا مارکیٹنگ میں؟ مارکیٹنگ والا تو معلوم ہے کیا کرے گا، جو چیز نہیں بکری ہوگی اسے بیچ دے گا، ٹھیک ہے، اس کا کام یہ ہوگا اسے یہ بیچو، بیچ دیتے ہیں کیا مسئلہ. فائنینس والا کیا کرے گا؟ میں ایک مذاق میں کل بھی ایک بات کہی تھی اور لاہور میں بھی یہ بات کہی، अभी इस मजाक को थोड़ा सा लेके चलते हैं, फिर इसका जवाब देते हैं। सब हुआ ये, मसलन एक लड़का वेल एजुकेटेड अपने तालीमी माहौल से फारिग हुआ है, मिसाल के तौर पर। अब मैं इन सब कैरियर्स को कम्प्लीटली कंडम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब वो जनाब अली MBA फाइनेंस में होकर वो बाहर आ गया, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने कर लिया है। अब वो हमारे पास आता है, कहते हैं मौलाना साहब मैं दीन की कैसी खदमत कर सकता हूँ। तो हम उससे कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि कोई ऐसा काम पकड़ लो, कोई ऐसा जिसमें दीन की खदमत भी हो जाए, तुम कुछ कमा भी लेना। क्या मौलाना साहब मुश्किल ये है कि आप जितनी जगह भी मुझे भेजेंगे वहाँ सैलरी मुझे इतनी कम देंगे, और अगर मैं किसी अच्छी मल्टीनेशनल में चला जाऊँ तो मिसाल के तौर पर अच्छी मल्टीनेशनल में जाऊँगा मुझे 40-45 तो मिल ही जाएंगे, आप जहाँ कहीं भी भेजेंगे वो 15-20 से ज़्यादा कहाँ देंगे। तो अब मेरे अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, मैं चाहता हूँ मेरी एबिलिटीज इस्लाम के काम आए, लेकिन आप चूंकि पैसे नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं मजबूर हूँ किसी मल्टीनेशनल में जाऊँ। अगर तो मैं कोशिश ये करूँगा कि वहाँ से भी जो मुझे पैसा मिलता हो उसमें से बिलाकर कुछ सदका सदकात निकालता रहूँगा मैं भी। तो अब हल क्या है? अच्छा, अब ये जो मुझसे कह रहा है ना, वो ये कह रहा है, अब जरा सोचें, मैं नहीं हूँ, दौर अमीरुल मोमिनीन का हूँ, सही है जी, अमीरुल मोमिनीन के पास पहुँचकर ये कह रहा है कि मौला मैं तो चाहता हूँ आपके काम आऊँ, लेकिन आपके जितने भी असहाब हैं उनकी कंपनीज बहुत छोटी छोटी सी हैं, और वो जो अबू सुफियान है उसकी मल्टीनेशनल है। अब या तो आपके खोके छोटे छोटे से ये तो मुझे पैसा देता नहीं है, तो अब आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अबू सुफियान की मल्टीनेशनल में काम करूं और फिर वहां से कमा कर आपके काम आऊँगा। यानी ये मौला से कह रहा है, मौला मेरी एबिलिटीज हैं फॉर सेल, आप खरीदना चाहें तो आप खरीद लें, वरना मैं अबू सुफियान को बेच दूंगा। ऐसा नहीं हो रहा, एबिलिटीज फॉर सेल होनी चाहिए थी या एबिलिटीज फॉर सर्विस होनी चाहिए थी? फॉर सर्विस होनी चाहिए, फॉर सेल क्यों होनी चाहिए? उसके बाद जब फॉर सेल का बोर्ड लगा ही लिया है तो अच्छी कीमत तो जाहिर है अबू सुफियान की मल्टीनेशनल दे रही है, अमीर मोमिनीन की कंपनी नहीं देगी। आप जाइए, फिर ये भी मत कहिए कि हम सदका सदकात में से अमीर मोमिनीन के काम आएंगे। अबू सुफियान की दौलत का अमीर मोमिनीन को क्या काम? सारी मुश्किल कहां से आ रही है? मेंटेलिटी, मेंटेलिटी सर्विस की नहीं है, मेंटेलिटी अपॉर्चुनिज्म की है। पहले मैं फिर दीन, पहले मैं पूरा हो जाऊं फिर मैं दीन के काम आऊंगा। इसने ये क्यों नहीं कहा मौला मेरी एक एबिलिटी है, आप मुझे कुछ दें या ना दें मैं आपके काम आऊंगा? इसने ये क्यों नहीं कह दिया? नहीं कहता क्यों? पहले मैं, अलबत्ता ये बेचारा भी बहुत मजलूम है, इसके ऊपर अम्मा अब्बा का एक प्रेशर है, इसके ऊपर पियर्स ग्रुप का एक प्रेशर है, इसके ऊपर अपनी ख्वाहिशात का एक प्रेशर, वालदेन का प्रेशर है कि हमने तुम्हें मंथली जनाब अली 8-10 हज़ार रुपये खर्च करके पढ़ाया लिखाया था, और तुम्हारा जो सेमेस्टर की फ़ीस थी वही 45 हज़ार रुपये जाती थी, फिर तुम्हारे खर्चे लगते इतने ढेर सारे थे, तो वो मिल मिलाकर महीने के कम से कम भी 10-12 हज़ार रुपये पड़ रहे थे। अब हमने तुम्हें 10-12 हज़ार रुपये देकर कमाया था, पलाया था ताकि तुम बनते फिर तो महीने के 40-50 से तुम्हें कमाने चाहिए, और तुम कह रहे हो कि तुम फिर वही करोगे, तुम 10-12 हज़ार रुपये कमा के लाओगे तो फिर पढ़ाने का क्या फ़ायदा, तुम चपड़ासी बन जाते। एक पियर्स ग्रुप का प्रेशर है, तो वो कहता है कि जनाब मेरे जो कोर्स के अंदर लड़का था वो मुझे मिला, वो कह रहा है यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम पागल हो गए, देखो मैं रैकेटिंग कॉर्नर में लगा हूँ, इतने कमा रहा हूँ, लीवर ब्रदर्स में हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, लेकिन एक हमारी मुश्किल है वो ये कि कब तक बर्दाश्त करें कि आप हमें और हम आपको धोखा देते रहें। हम दोनों ही दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आप हमें धोखा दें और हम आपको धोखा दें। हाँ बेटा बिल्कुल सही लगेगा, खूब कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ, अपनी जिंदगी में लुटाओ, 2-2.5% निकाल दिया करो यार, दीन के नाम पर भी सदका दे दिया करो कुछ, ये इस्लाम है? हमारे ख्याल में नहीं है इस्लाम। हमारे ख्याल में आपकी ज़िंदगी का पहला मकसद अपने दीन की खिदमत होना चाहिए, और ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से आ रही है कि वो जो पहली प्रायोरिटी थी उसको हमने सही सेट नहीं किया। सिर्फ आपका मसला नहीं है, पूरी फैमिलीज़ का मसला यही, पूरी सोसाइटी का मसला यही है। अब कुछ लोगों को इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो इसके बाद एक क्वेश्चन है। अच्छा, 5 ऑक्यूपेशन या 5 कैरियर्स कौन से होने चाहिए? ابھی میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا کہ وہ فائیو کون سے ہونے چاہیے. ہر آدمی کی اپنی صلاحیتیں ہیں. مثال کے طور پر میرے خیال میں ان فائیو میں سے ایک مثال کے طور پر فلاسفی ہونا چاہیے, لیکن ممکن ہے آپ کا دماغ فلاسفیکل مائنڈیڈ نہ ہو, آپ اس قسم کے نہ ہوں, آپ کا دماغ وہی ٹیکنیکل مائنڈیڈ, آپ کچھ ٹیکنالوجی کی اس میں جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اب ٹیکنالوجی میں جانا بھی آپ کی اورینٹیشن صحیح ہونی چاہیے کہ آپ جا کیوں رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر اس وقت کی ریکوائرمنٹس میں سے ایک ریکوائرمنٹ میڈیا ہے ہماری, چاہے وہ ماس کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ فلم میکنگ کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ کسی بھی اور طریقے سے ہو, ریکوائرمنٹس میں سے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے. لیکن آپ جائیں اسلام کی خاطر, نہیں کہ آپ جائیں کمانے کی خاطر اور اس کے بعد توانائی لے کر آ جائیں اور اس کے بعد ہم سے کہ آپ مجھے 45,000 روپے جو دے گا میں اس کا ساتھ دوں گا, آپ ہو گئے تو آپ ورنہ ہالی ووڈ, یہ تو کوئی بات نہ بنی. آپ کی جب تک اورینٹیشن صحیح نہیں ہوئی نا مشکل بنتی رہے گی. وہ تو اب ایسا ہوگا, دیکھیے اب دیکھیں اورینٹیشن غلط ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کی بات کی نا, ادھر بھی ایسا ہی ہے. ایک آدمی جاتا ہے مولوی بنتا ہے, کیوں؟ کیش کراپ, نیٹ کمائی, اس میں تو وہ کمائی جو کہیں اور ہے ہی نہیں. کون سا ایسا کیریئر ہے جو ایک گھنٹے کے 25,000 روپے آفر کرے گا؟ اس میں ہو رہا ہے. 10 دن مجلس پڑھے گا, 1 دن 35 منٹ, 10.5 دن کو ملا لو 350 منٹ, کتنے گھنٹے بنے؟ بمشکل 6 گھنٹے, 4.5 لاکھ روپے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی ہے کیریئر ایسا؟ پوڑیا بیچنے کا ہے پھر, وہ اس سے زیادہ کمائی دیتا. اگر اورینٹیشن خراب ہو تو یہ ہو جائے گا پھر, اور آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. اورینٹیشن خراب ہو تو اسلام بھی پھر بزنس میں کام آتا ہے. ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہے. بس کیریئر کون سا ہونا چاہیے؟ 5 میں نے عرض کیا, نہیں کہہ سکتا کون سا ہونا چاہیے. آپ کی اپنی ابلٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا, آپ کی اپنی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کرے گا, لیکن امپورٹنٹ آپ کی اورینٹیشن ہے. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, آپ کا مقصد کیا ہے. اور یہ بات آپ کے والدین کو, ہمیں, آپ کو, سب کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ پہلے اللہ کا دین ہے, پھر ہماری ذاتی زندگی ہے. اگر اہل بیت بھی, اور وہ تو بہت دور کی بات ہے, ان کے جو ماننے والے تھے وہ یہ کہتے پہلے ہم اور پھر دین, تو یہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں, پھر بیچ میں ختم ہو چکا ہوتا. ایک اور اچھا سوال ہے. ناؤ آفٹر کمپلیٹنگ اے نان اسلامک کیریئر ایز یو ہیو سیٹ, فار ایگزامپل انجینئرنگ, وٹ کین وی ڈو ناؤ اکارڈنگ ٹو دی نیڈس آف اسلام؟ ہاں اچھا, اب میرا اپنے خیال ہے کیریئرز میں اسلامک اور نان اسلامک کی قید نہیں لگانی چاہیے. ہمیں کیریئرز میں یہ قید لگانی چاہیے, وہ کیریئرز جو اس وقت ڈیمانڈ ہے اسلامک موومنٹ کے, اور وہ کیریئرز جو اس وقت فی الحال ڈیمانڈ نہیں ہے. اس کے بعد وہ جو فی الحال ڈیمانڈ نہیں ہے, جیسے ابھی ہم نے انجینئرنگ کی مثال میں کہہ دیا, یا سی اے کے لیے کہہ دیا, یا ایم بی اے کے لیے کہہ دیا, شاید اس وقت ڈیمانڈ نہ ہو, ریموٹلی پھر بھی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, جو نہیں بھی ہو ان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسلام کی خدمت کریں, آپ سی اے بن کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب آپ سی اے بن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اورینٹیشن خدمت ہوتی نہیں ہے. مشکل یہاں پر ہے. آپ ایم بی اے کر کے بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اتنے ڈھیر سارے ہمارے پاس ادارے نہ معلوم کن لوگوں کے ہاتھوں میں چل رہے ہیں, ان میں بہرحال ہمیں مینجمنٹ چاہیے. لیکن آپ کی اورینٹیشن کا پرابلم ہے. بس 5 کیریئر ڈیفائن کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اور وہ جو بظاہر نان اسلامک کیریئرز کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں, وہ بھی اسلام کے کام آ سکتے ہیں جب ان کی اورینٹیشن صحیح ہو. اچھا, یہ اورینٹیشن صحیح ہونے میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اپنی زندگی میں اپنی مادی ضروریات, جو آپ کی مٹیریلسٹک نیڈس ہیں, ان کا ایک کرائٹیریا بنائیے, اس سے آگے جمپ نہ لگائیے. اور اگر آپ کے پاس کمائی زیادہ ہو تو دوسروں کو دینے کی کوشش کیجیے. ہم اور آپ اپنی مادی ضرورتوں کے سرکل کو مسلسل پھیلاتے رہتے ہیں. نتیجہ یہ کہ ہمارے پاس انکم کتنی کیوں نہ ہو جائے, وہ سرکل ایکسپینڈ ہوتا رہتا ہے. اچھا, یہ دنیا چاہتی بھی ہے یہ, یہ تمام ایڈورٹیزمنٹ, ان تمام کا اسٹریس اسی بات پر ہے کہ آپ کا جو نیڈس کا سرکل ہے وہ اتنا پھیل جائے کہ آپ کا ان پٹ کتنا ہی کیوں نہ ہو فائنینشیل, وہ سرکل کبھی کمپلیٹ ہی نہیں ہوگا. آپ کو اللہ کے دین کی خاطر اگر کوئی خدمت کرنی ہے, اپنی نیڈس کا ایک چھوٹا سا سرکل بنائیے, امیر المومنین کی زندگی کتنی تھی، ہم اور آپ تو مر بھی جائیں کچل بھی جائیں تو نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اپنی مادی ضرورتوں کا ایک سرکل بنایا اور اس سرکل کے اندر دو کپڑے آئے اور دو جو کی روٹیاں ڈیلی، بس جو انہوں نے خود اپنے ایک لیٹر کے نام جو عثمان بن حنیف کے نام لکھا تھا اس کے اندر لکھا، کہا تمہارے مولا نے اپنی زندگی سے دو جو کی روٹیوں اور دو کپڑوں پر اکتفا کر لیے، تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے لیکن اتنا کرو کہ میرے ساتھ چلنے کے قابل ہو جاؤ. اب آپ کو اور مجھے طے کرنا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو مادی ضروریات ہیں ان کا سرکل کتنا ہونا چاہیے. سرکل بنائیے اور اس کو پھر ایکسپینڈ نہ کریں، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیجیے. اب اس میں وہیں پہ چھوڑنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی انکم بڑھے گی تو وہ آپ کی انکم دوسروں کے کام آ جائے گی، لیکن اگر آپ کا وہ سرکل بیٹھتا چلا گیا تو پھر آپ کہیں کے نہیں رہیں گے، پھر آپ کی ساری انکم بھی ہمیشہ کم پڑے گی چاہے وہ مینی فولڈز بڑھتی چلی جائے. یہ جو مشکل ہے اس کو ہم کہتے ہیں قناعت، اور یہ ہم لوگ نہیں ہیں. بس ہماری آپ کی مشکل یہ نہیں ہے اس وقت کہ ہم کس کیریئر میں جا رہے ہیں، یہ تو ہے لانگ ٹرم میں یہ پرابلم ہے ہماری. بالکل آج کے دن جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ قانے نہیں ہیں. جس دن پیسہ آتا ہے ہم اپنے لائف اسٹائل کو بڑھانے کے چکر میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو لائف اسٹائل کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں، بڑھاتے رہیے، اپنے پاس پیسہ ہے ہی نہیں پھر. لہذا ابھی ایک بڑا عجیب مسخرہ ہوا، ایک آدمی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے بندہ خدا نے جہاں شادی کی اس کا سسر بہت دیندار تھا. آپ لوگ اس مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، تو پہلے سے عرض کر دوں. تو وہ جناب ان کے سسر بہت دیندار تھے، انہوں نے شادی وادی کر لی تو ان کے سسر صاحب کو بعد میں پتا چلا کہ ہمارا داماد جو ہے وہ تو خمس دیتا ہی نہیں، ٹھیک ٹھاک کماتا ہے. جناب انہوں نے اپنے داماد کو بلایا، کہا بیٹا یہ کیا ہے، تم خمس ہی نہیں دیتے؟ کہنے لگا کہ میں کیا کروں. انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ کرو. اس نے حساب لگوایا، ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، ان کے پاس جا کے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ کوئی 45 لاکھ روپے ڈیو پڑنا ہے خمس کے. اچھا ان کی منتھلی انکم کوئی 2.5-3 لاکھ روپے ہے. تو مولانا صاحب کے پاس گئے، کہنے مولانا صاحب یہ 45 لاکھ روپے تو بہت بنتا ہے، یہ تو میں نہیں دے پاؤں گا. اب مثال کے طور پر مرسیڈیز بینز چلاتے ہیں وہ، صحیح ہے. مولانا صاحب کے پاس گئے، وہ کہنے گے میں نہیں دے پاؤں گا 45 لاکھ روپے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو انسٹالمنٹس میں دے دو تاکہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. کہنے گے مولانا صاحب 10,000 روپے مہینہ دوں گا میں. تو مولانا نے کہا کہ بھائی تم 10,000 روپے مہینہ دو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. کہنے گا نہیں میں دے نہیں سکتا، میری یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، اور پتہ نہیں 10,000 مشکلات گنا دیں. انہوں نے کہا تم پہ واجب ہی نہیں ہے، تم فقیر ہو، جتنی تم مشکلات بتا رہے ہو اس کے ہوتے تو تم فقیر ہو، تو تم پر واجب ہی نہیں، جاؤ. تو چلا گیا. اپنے سسر کے پاس گئے بہت خوش، کہیں گے وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا، وہ کہہ رہے میرے پاس کون سا واجب ہی نہیں ہے. ان کے سسر نے فون کیا مولانا صاحب کو، کہا مولانا صاحب آپ نے تو خود حساب لگایا تھا 45 لاکھ روپے اس کے اوپر ڈیو پڑ رہا ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ واجب ہی نہیں ہے. کہنے لگا یہ خمس اللہ کے نام پہ نہیں دینا چاہ رہا ہے، تمہاری خاطر دے رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا گھر جائے، اس کو ضرورت ہی نہیں دینے کی. ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہے، اللہ کی خاطر نہیں ہے، کسی اور کی چیز کی خاطر ہے. یہ آدمی 2.5 لاکھ روپے ماہانہ کماتا ہے، جب مجبور ہوتا ہے دینے کے لیے تو کیا چاہ رہا ہے، کوئی مشکل نہ اٹھانی پڑے، دین بھی چلتا رہے. کیوں؟ اس کا دین خدا کی خاطر نہیں، اس کا دین اپنے سسر کی خاطر ہے. ہم لوگ کے ساتھ مشکل، ہم چاہ رہے ہیں دین چلتا رہے، زندگی میں کچھ نہ ہو، کوئی چینج نہ آئے، میں ویسے ہی ہوں جیسے نیو یارک میں رہنے والا ایک جوان ہوتا ہے اور دین بھی چلے. نہیں بھائی، کس نے کہا ہے ایسا؟ اگر ایسا ہوتا تو ابو سفیان اور اس کا بیٹا سب سے بڑے دیندار ہوتے. آپ دین کی بات کر رہے ہیں، دین میں قربانیاں ہیں، دین میں پہلے درس ہیں سارے جو اہل بیت کی زندگی سے ہیں، قناعت ہے. اب دیکھیں ہم اور آپ اس قناعت پہ عمل نہیں کرنا چاہتے نا، نہیں کرنا چاہتے، نہ کرو ٹھیک ہے، آپ پھنستے چلے جاؤ گے. پوری اسلامی مملکت، پوری مسلمان پھنس گئے نا سب کفر کے ہاتھوں، اور اب نکلنے کے راستے نظر نہیں آ رہے. لہٰذا ہماری قوم کے اوپر ذرا سی کوئی ریسٹرکشن لگا دے ہم لوگ فوراً ڈھیر ہو جائیں گے. اور جو ایرانی قوم نے مارکا کیا وہ یہی مارکا تھا. ہم اس زمانے میں وہاں پر تھے جب وہاں جنگ ہو رہی تھی، 8 سال جنگ میں 4 سال ہم وہیں پہ تھے. تو ہم دیکھتے تھے کس طریقے سے مصیبتیں اٹھانی پڑتی تھیں اور لوگ ہنسی خوشی تحمل کرتے تھے. کیوں؟ زندگی میں قانے تھے، قناعت کرتے تھے. یہ جو رہبر معظم ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کے اپنے گھر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کے پاس ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا جب یہ پریزیڈنٹ تھے. میں ایک دفعہ اپنے دوست کے پاس گیا جو ان کا دوست تھا، उससे पूछा कि कभी इनके घर गए हो? कहने लगा मैं घर गया हूँ। तो मैंने कहा ज़िंदगी कैसी है? तो उसने सुनाया कारपेट कितने साल पुराना है, ये चीज़ कितने साल पुरानी है, ये चीज़। मैंने कहा यार ये कैसे चल कैसे रहा है? कहने लगा वो चल इस तरह से रहे कि वो एक सैलरी उठाते हैं, वो सैलरी प्रेजिडेंट बनने से पहले उठाते थे, उसी सैलरी पर गुजारा करते हैं। इन लोगों ने कनात करके दिखाई है। आयतुल्लाह खुमैनी का क्या आलम था? शेख मुर्तजा अंसारी, ये आज की दास्तान नहीं है, हमेशा से हमारे मराजे ऐसे ही थे। शेख मुर्तजा अंसारी तकरीबन इस वक्त कोई लगभग 200 साल हो गए उनको, 150-200 साल। उनके ज़माने में कहीं तुर्किश आर्मी ने हमला किया नजफ़ के ऊपर, नजफ़ पे हमला किया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो जो तुर्किश आर्मी थी उसके सोल्जर्स को कमांड मिला कि जाओ नजफ़ का जो लीडर है मुर्तजा अंसारी उसको उठा के ले आओ। और वो जनाब गए नजफ के अंदर, गलियों गलियों ढूंढते फिरते रहे कि वो मुर्तजा अंसारी जो उनके लीडर हैं उनका घर कहाँ पर है। तो वो गलियों गलियों होते हुए बहरहाल एक घर पर पहुँच गए। शेख मुर्तजा अंसारी ने इनके आने से पहले सारे अपने फॉलोअर्स को भगा दिया, कहा तुम लोग जाओ मैं अकेला यहाँ पर मुकाबला करूँगा। कहा आप अकेले क्या कर लेंगे? कहा जो है मैं देख लूँगा। वो जब आए तो ये घर के अंदर अकेले बैठे हुए थे, दो कमरों का इनका घर था, एक कमरे में बैठे हुए थे, उसके ऊपर दरवाजे की जगह पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दे में से गर्म हवा अंदर जा रही थी और ये एक दरी के ऊपर बैठे हुए जो जमीन पर रखने वाली एक टेबल होती है जिसके सामने बैठ के लिखते हैं वो उस पर लिख रहे थे। वो अंदर आए देखा कोई आजम ना आदमजाद एक आदमी बूढ़ा सा बैठा हुआ है दरी के ऊपर छोटी सी टेबल के ऊपर। कहा तुम कौन हो? कहा मैं मुर्तजा अंसारी। कहा वो शेख मुर्तजा अंसारी? हाँ मैं शेख मुर्तजा अंसारी। कहना तुम इन शियों के लीडर तुम हो? हाँ मैं। कहा घर में क्या है? कहा देख लो जो कुछ भी है देख लिया, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो छत से एक छोटी सी बास्केट सी लटकी हुई थी, हम लोगों के ज़माने में से कहते थे छीका, आजकल होता ही नहीं है, तो वो लटका हुआ होता था। तो उसमें उठाया, उसने कहा ये क्या है? कहा देखो। वो छीका उतार के देखा तो उसमें उस ज़माने के कई मिलियन करेंसी पड़ी हुई थी। कहा तुम इतने फ़कीर आदमी हो, फटी हुई दरी के ऊपर बैठे हुए हो और तुम इतने मिलियंस के मालिक हो? कहेंगे मैं इसका मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक इमाम है, मैं उसका नुमाइंदा हूँ, मेरा नहीं है ये। ये हमारे मराजे थे, इन्होंने ज़िंदगी कनात से गुजारी है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब हम चाहते हैं अपनी अय्याशियों में बैठ कर दीन की खिदमत करें, हो सकता है? कैसे हो सकता है? ये हमारी जिम्मेदारी है, ये बात हमारे दिमाग में नहीं आके दे रही है। हम चाह रहे हैं अपना मुकाबला करें उन्हीं दुनिया परस्त मादा परस्त नौजवानों से, चाहे लड़कियाँ हों चाहे वो लड़कियाँ हों। वो फैशन करते हैं हम भी फैशन करें, वो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से हैं हम भी वैसे ही रहें, उनकी नकल इस्लामी बनकर उतारते हैं। वो कुफर में बैठ के काम जो करते हैं उसको हम इस्लाम में बैठ कर नकल उतार के करते हैं, बस ज़रा सी कैद के साथ कि हम कहीं काफिर नज़र ना आ जाए। उसके बाद कहते हैं हम दीन की खिदमत करेंगे, किसको धोखा दे रहे हैं? ऐसे दीन की खिदमत होती? दीन की खिदमत के लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत पूरी नहीं होंगी दीन की खिदमत नहीं हो पाएगी। वो लेक्चर भी शुरू हो ही गया बीच बीच में, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब हमारा जो दूसरा हिस्सा था उसमें हमने ये देखना था कि मौजूदा दौर में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं कुछ तो वो हैं जो दीन ने बिल असाला हमारे ऊपर रखी हुई हैं, दीन ने कहा भाई ये ऐसा होना चाहिए। कुछ वो हैं जो दुश्मनों की साजिशों उनके हरबों के नतीजे में आज के ज़माने में हमारे ऊपर आ गई। मसलन पिछले लेक्चर में मैंने इशारतन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, एक मुश्किल हमारे साथ है हमारी आइडेंटिटी की मुश्किल। प्रोपेगेंडा इतना शदीद है उसने हमारी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी है, और आइडेंटिटी ख़त्म होने के नतीजे में हम एक ऐसी जगह पर पहुँच गए हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हम हैं कौन। मिसाल के तौर पर अभी ऐसे ही बैठे बैठे आपके एक दोस्त की एक हरकत देख कर मेरे जहन में ये जुमला भी आ गया, चुम ये भी कहता चलूँ लड़कों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, बालों की कितनी अहमियत है इस्लाम में? सही क्या ख्याल है कोई अहमियत नहीं है? सही, अब मैं इत्तेफाकन यूं कर लूँ, चलो ठीक है बात समझ आती है, आंखों के ऊपर आ रहे थे मैंने हटा लिया, अब अगर कोई इस्लामी तहरीक का लड़का मेरे सामने यूं यूं करता फिर
میرے دل میں جھریاں چل جاتی ہیں کہ یار یہ اسلامی تحریک کا آدمی ہے، یہ کر کیا رہا ہے، یہ اس کو کس احمق نے کہا کہ بالوں کی اتنی قیمت ہے؟ نہیں ہے بھائی، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟
اسلام میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. آپ کی ایک اپیئرنس ہے، اپیئرنس اچھی ہونی چاہیے،
لیکن اس اپیئرنس کے اوپر آپ اتنا وقت لگائیں اور اتنی امپورٹنس دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
لہذا امیر المومنین حاجیوں کا تذکرہ کرتے ہیں خطبے کے اندر، تو وہ حاجیوں کے تذکرے میں کہتے ہیں کہ تم حاجیوں کو دیکھو، ان کے بال بڑے ہوئے ہیں، ان کی بالوں میں مٹیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ بال الجھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. امیر المومنین کی نزدیک حیثیت نہیں ہے. ہم لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم لوگ شکار ہو گئے ہیں، یعنی ہم لوگ ان کے بنائے ہوئے جال کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں اور نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے. نکلنے کی کوشش میں وہ جگہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں جس سے اور پھنستے چلے جا رہے ہیں. بھائی یہاں پر کچھ روٹس ہیں، ان روٹس کو پہلے کاٹ دو. روٹس کو کاٹنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے یہ ریئلٹیز کو سمجھ لو کہ اس دنیا کی ریئلٹیز کیا کیا ہیں. اس دنیا کی تین بڑی ریئلٹیز ہیں، خدا، روح اور قیامت. یہ تین بڑی ریئلٹیز ہیں، باقی سب کا سب سایہ ہے، شیڈو ہے. سے خدا کے سوا جو کچھ ہے، ماں سوا ہے خدا، اس سب کا سب سایہ ہے. ہماری اور آپ کی ایک روح ہے جو اصل ہے، باقی یہ باڈی ایک سایہ ہے. اور اس زندگی میں قیامت اصل ہے، ماد اصل ہے، یہ زندگی اس کا ایک سایہ ہے. ہم سایوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اصل کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری میں سے ذمہ داری ایک ہی ہے، حقائق کو سمجھو. اس کی ایک مثال میرے خیال میں افلاطون نے دی اپنی فلسفی کے اندر، یا ارسطو نے دی. مثال پہ توجہ کیجیے گا، یہ مثال بہت امپورٹنٹ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارے کچھ دوست کہہ رہے ہیں آپ بہت ہارش ہوتے جا رہے ہو. پہلے بھی تھا میں صاحب، برداشت کرتا رہتا تھا، اب برداشت کم ہو گیا ہے. اچھا برداشت کیوں کم ہوا ہے؟ میں چاہتا ہوں تمہارے سامنے ریئلٹی آ جائے. بھائی کوئی کہنے والا تو وہ ایک دفعہ کہہ دے کہ بھائی اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے، تاکہ بالکل کلیئر ڈفرینس کے ساتھ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ بھائی دھوکہ کہاں پہ ہو رہا ہے. افلاطون نے ایک مثال دی، کہنے لگا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو غار میں زندگی گزارتے تھے اور اس غار میں اندھیرا تھا، غار میں اندھیرا تھا، انہوں نے زندگی میں کبھی روشنائی نہیں دیکھی تھی اور اندھیرے کے عادی تھے. اب اس طرح سے ہو رہا تھا کہ غار کے سامنے، یوں سمجھ لو جیسے مثال کے طور پر ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو دیوار پر کسی چیز کا سایہ پڑ رہا ہے. اب یہ غار کے لوگ اندھیرے میں رہتے تھے، ان کو دیوار پر کچھ سایہ نظر آتے تھے، اصلی چیزیں نظر نہیں آتی، مطلب کچھ اور انسان ہیں جو کہیں ہل جل رہے ہیں، ان کے سایہ سامنے دیوار پر پڑتے تھے. یہ جو غار کے اندر والے تھے، انہوں نے ساری زندگی خود اندھیرے میں رہے اور سامنے سایے دیکھے، انہوں نے اصلی کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ جو سائے کسی اصل کے سائے تھے، لیکن انہوں نے سائے کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. تو افلاطون کہنے لگا کہ ہم میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اندھیرے میں رہتے ہیں ساری زندگی، اور ساری زندگی صرف سائے دیکھتے رہتے ہیں. اب ان جو سائے دیکھنے والے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جس کا دماغ تیز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ سایہ ہے، یہ کسی کا سایہ ہے، یہ میں اس کسی کو کیوں نہ دیکھ لوں. تو وہ غار سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ہی وہ غار سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اسے پیچھے سے پکڑتے ہیں کہ بھائی غار سے باہر مت جانا، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہ دم توڑا کے کہتا ہے نہیں، میں تو جاؤں گا. باہر نکل جاتا ہے. جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلنے لگتا ہے، سب سے پہلی مشکل جو اس کے اوپر آتی ہے وہ یہ کہ باہر کی جو لائٹ ہے وہ اس کی آنکھوں کو اندھیرا دے دیتی ہے. اس کی وجہ کہ یہ ہمیشہ اندھیرے میں رہنے کا عادی تھا، اس نے کبھی روشنائی دیکھی نہیں تھی. تو یہ پہلے تو اندھا ہونے لگتا ہے. جیسے ہی اندھا ہونے لگتا ہے، یہ اپنے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے کہ یہ اندھیرا ٹیمپرری ہے، یہ پرماننٹ اندھیرا نہیں ہے، میں اندھیروں سے نکل کر روشنی میں جانے والا ہوں، یہ اندھیرا ٹیمپرری ہے. تو وہ تھوڑی دیر تک پلکیں جھپکتا رہتا ہے، جھپکتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل ہو جاتی ہیں. اب جب وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ ان اصلی لوگوں کو دیکھ لیتا ہے جن کا سایہ سامنے دیوار پہ پڑ رہا تھا. تو اب ایک ریئلٹی اس کے سامنے ڈسکور ہو جاتی ہے، کہتا ہے اچھا یہ سایہ ریئلٹی نہیں ہے، یہ سایہ شیڈو ہیں، اور جو ریئلٹی ہے میں نے اس کو دیکھ لیا. اب جو یہ ریئلٹی کو دیکھتا ہے، تو سائے کی اس کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رہتی. کہتا میں نے اصل دیکھ لیا، اب میں سائے کو دیکھ کے کیا کروں گا. اچھا اب یہ غار میں واپس آتا ہے تو لوگوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ سائے کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ غار والوں سے کہتے ہیں احمقوں، میں اصل کو دیکھ کر آیا ہوں، یہ سائے ہیں، اس سائے کے اندر کلر نہیں ہے، وہ جو اصلی والے ہیں ان میں کلر ہے. ये जो साए हैं इनके अंदर बॉडी नहीं है, असली में बॉडी है। तुम सब अहमक को साए देख रहे हो, अब ये सब इसको गालियां देते हैं, कहते हैं अभी बेवकूफ आदमी, यही सही है। अभी क्या करता है, लोगों से कहता है बाहर तो आओ तुम्हें मैं असल दिखाऊंगा, वो कहते हैं नहीं हमें बाहर नहीं आना, हमने यही देखना। अब वो किसी को पकड़ के जब बाहर लाने लगता है तो जो इसके साथ हुआ था वो उसके साथ भी हुआ, जैसे उसको बाहर लाने लगा उसकी आंखें चुंधियाने लगी, अंधेरा, तो वो इसको गालियां देगा, क्या मैं तुमसे कह रहा था ना मैं अंदर सही हूं, कम से कम देखने के काबिल तो था, अब तो मैं अंधा हो गया। अब इसे कहकर कि दो मिनट रुक जाओ ये अंधेरा खत्म हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये अंधेरा भी खत्म हो जाएगा, फिर देखो तुम्हें क्या नजर आएगा, कहता नहीं नहीं बस मैं वापस जा रहा हूं, हाथ चढ़ा के वापस चला जाता। हम इंसानों के साथ ये हो रहा है। अंबिया हमारे पास आए, उन्होंने हमसे कहा देखो तुम अंधेरे में रह रहे हो और तुम साए में हो, तुम हमारे साथ चलो हम तुम्हें रियलिटी दिखाएंगे। अब जब हम चलने लगते हैं तो चार मुश्किलात हमारे ऊपर आ जाती हैं, जैसे ही मुश्किलात आती हैं हम अंबिया का हाथ छोड़ा कर वापस अपने गार में जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें गार से निकलना कबूल नहीं है, वहाँ मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी आँखें ख़राब करवा दी। और वो अंबिया हमें बताते हैं ट्रांजिशनल पीरियड है, ये थोड़ी सी देर के लिए मुश्किलात आती हैं, बाद बाद में सारा अच्छा है, वो हमारी खोपड़ी में नहीं आके दे रहा। अब हम में से कुछ लोग होंगे जो जुरत दिखाएंगे और वो कहेंगे ठीक है ये चार मुश्किलात झेलने को तैयार है, हमें रियलिटी चाहिए। क्यों अमीर मोमिन इतनी फरियाद कर रहे हैं नहजुल बलागा के अंदर, आइन में अथार क्या चाहते हैं हम लोगों से? मसलन बाद अवकात इंसान के जहन में आता है यार ये क्या दीन है, हमेशा मुश्किलात में डालता है, आसानी नहीं देता, अय्याशी नहीं देता, बेदीन अय्याशी में रहता है, आसानियों में रहता है और ये हमेशा मुश्किलात में डालते हैं। ये कौन सी मुश्किलात हैं? ये वही मुश्किलात हैं जो रोशनी में आने की वजह से आंखों के ऊपर दबाव पड़ता है, बस ये इतनी देर की मुश्किलात, ये मुश्किलात झेल लो, जब रियलिटी सामने आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई बाकी सब साया है। लेकिन हमें किसकी आदत है? हमें गार के अंधेरे की आदत है, हमें बिल गेट्स अच्छा लग रहा है, हमें न्यूयॉर्क अच्छा लग रहा है, हमें नहीं मालूम ये सारे साए हैं, इन सायों के पीछे कुछ और रियलिटी है। ये मुश्किल यही है, गार का अंधा दिन की रोशनाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, अल्लाह इसे रोशनाई बर्दाश्त करने के काबिल बना दे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुछ जिम्मेदारियां वो हैं जो दीन ने हमें दी हैं, जो मैंने अर्ज किया अपनी जिंदगी को अल्लाह की इताअत के रास्ते पर गुजारना, रिस्क फराहम करना उसका काम है। कुछ जिम्मेदारियां वो हैं जो दुश्मनों की साजिशों ने हमारे ऊपर डाल दी हैं। मिसाल के तौर पर दुश्मनों की साजिशें हैं क्या क्या? अब अगर हम लोग आज से 6-7 साल पहले होते तो साजिशें समझना शायद फिर थोड़ा सा मुश्किल होता, अब तो बहुत ही सामने हैं। यानी अब कौन मुसलमान है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया में हो क्या रहा है? अब भी अगर कोई कह रहा है कि ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो रही है, तो वो एक ऐसी ओपिनियन कह रहा है जिसके खुद मुसलमान मुतअक्किद नहीं है। अब दुनिया के अक्सर मुसलमान इस बात को समझ गए हैं कि नहीं ये जंग वाकया हमारे ही खिलाफ हो रही है। अब तक मुसलमान इस बात का अंदाजा नहीं कर पा रहे थे कि वाकया ये जंग किसके खिलाफ है, लेकिन महाजों को देख लो, अंदाज को देख लो। अभी बात हो रही थी हमारी कि अगर ये 15 सेलर्स जो इंग्लैंड के पकड़े गए हैं ईरान के अंदर, इनके ऊपर ईरानियों ने सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया है, वो ये कि इन्होंने हमारी बॉर्डर क्रॉस किए, बस कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि ये क्या करने आए थे, ये हमारी हुकूमत का तख्ता उलटने आ रहे थे, ये दहशतगर्दी करने आ रहे थे, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, सिर्फ एक इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने हमारी बॉर्डर इलीगली क्रॉस किए। जरा सा ये सोचो, इंग्लैंड के वाटर्स में 15 पासदारान इंकलाब पकड़े जाते तो क्या होता? दुनिया का कौन सा इल्जाम है जो उनके ऊपर नहीं लगता? यानी वो कहते थे ये बिग बैन उड़ाने आए थे, ये हमारी पार्लियामेंट उड़ाने आए थे, ये लंदन के पानी के अंदर जहर मिलाने आ रहे थे, ये सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने बम लगा दिए थे, बस एक बटन दबाने की देर थी। जितने इल्जाम लगाने थे वो सारे उन 15 आदमियों के ऊपर लगा देते, उन्हीं के अंदर ईरान के एटॉमिक रिएक्टर्स के बड़े साइंटिस्ट मिल जाते उनको, उसी के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स मिल जाते, वो कहते भाई ये तो सारे यही थे, ये सारे इल्जाम लगा देते विद इन मिनट्स कि भाई ये थे। इतना इन्होंने हमारे ऊपर जिंदगी तंग करने की कोशिश की है। अब हम ये जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है, इस बात को समझने की कोशिश करो यहां पर हो क्या रहा है, कोई मुश्किल है जो पेश आ रही है। हम में से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी जाती जिंदगी के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे कि बाहर कुछ हो रहा है। अगर अभी आप तवज्जो, मिसाल के तौर पर हम लोग यहाँ 11 बजे बैठे थे, 11 बजे मैं यहाँ पे पहुंचा था, 1:45 हो रहे हैं। इस दौरान में सिंपल कैलकुलेशन ये बताती है कि सिर्फ इराक के अंदर कम अज कम 30 आदमी मारे जा चुके हैं। समझ रहे हो क्या हो रहा है, किस हिसाब से इंसान खत्म हो रहे हैं यहां पर, किस हिसाब से उनका खून बहाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक मुल्क के अंदर 3 साल में 6.5 लाख आदमी मारे जाए, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अमेरिका की रिसर्च के मुताबिक, इराक के अंदर नॉर्मल है ये? ये सब चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। ये जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है, अपने माहौल को पहचानो, हो कहां पर, उसके बाद सोचो जो हम अय्याशियां कर रहे हैं इनका कोई जवाब है हमारे पास। तो ये वो शऊर है जो हमारे पास हासिल होना चाहिए। क्या, कौन सा शऊर? एक कलेक्टिव शऊर, एक इज्तिमाई शऊर, पूरे मुसलमानों के ऊपर शामिल हो जाने वाला, मुसलमान की मुश्किल को अपने मुश्किल समझने वाला। रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, मन असबह वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिम फलैस बिमुस्लिम, जो अपनी जिंदगी गुजारता रहे और मुसलमानों के कामकाज पर तवज्जो ना दे, मुसलमानों की जिंदगी पर तवज्जो ना दे, वो मुसलमान नहीं है। रसूल खुदा चाहते हैं माशरती शऊर हो इंसान के अंदर, चाहते हैं कि मुसलमान दूसरे मुसलमान की मुश्किलात को समझे। अभी तो हमारे सामने सिर्फ इराक आ रहा है, हमें नहीं मालूम दूसरे इलाकों के अंदर हो क्या रहा है, मतलब हमें नहीं मालूम सूडान में वाकई हो क्या रहा है, हमें नहीं मालूम सोमालिया के अंदर होता हो क्या रहा है, इश्यूज भी नहीं पता हमें। और ये दुनिया बहुत अजीब दुनिया है, ये दुनिया इतनी जालिम दुनिया है। अभी कुछ माह मुहर्रम के दौरान मुझे कांगो जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पर गए तो उसी जमाने में एक आदमी को पकड़ा गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसको ले जाया गया। उसके ऊपर जो इल्जाम था वो ये था कि कांगो के अंदर एक सिविल वॉर हुई, तकरीबन 16 ईयर्स रही, और उसके अंदर 30 लाख आदमी मारे गए। 16 ईयर्स में 3 मिलियन इंसान मारे गए। कहा कि भाई ये इसकी तहकीकात के सिलसिले में इसके ऊपर केस चलाया जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अपने आप से पूछना, जब ये 30 लाख मारे गए थे तो वर्ल्ड मीडिया कहां था? ये 16 साल 1950s के नहीं है, ये 1990 के बाद के हैं। ये लास्ट 16 ईयर्स के अंदर 30 लाख आदमी मारे गए। दुनिया कहां थी जब 30 लाख आदमी मर रहे थे? अब कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 30 लाख आदमी मारे गए, कहां थे हम? किस सैटेलाइट ने नहीं देखा होगा कि 30 लाख आदमी नीचे जमीन के ऊपर मर रहे हैं उस मुल्क के अंदर? अब देख लो, ये हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी जो रसूल खुदा पुकार रहे हैं कि तुम अगर ऐसे नहीं हो तो फिर तुम मुसलमान नहीं हो। अच्छा, मुमकिन है कोई जवान हमसे ये कहे कि भाई अगर मैं जान भी लूंगा तो फिर करूंगा क्या? कम से कम जान तो लो, कम से कम काम एक जुल्म के खिलाफ ये होता है अपने दिल के अंदर रखना कि ये जुल्म है। अगर आप जानते ही नहीं है तो आप अपने दिल के अंदर क्या जुल्म के खिलाफ कोई जज्बात रख पाओगे? और फिर हम और आप नहीं जानते कब हमें मौका मिलता है, कब हमें खुदा कोई तौफीक दे कि हम किस तरह जालिम के खिलाफ या मजलूम की नुसरत के लिए कोई काम कर पाए। जानते ही नहीं होंगे या हमारी जिंदगी का इशू ही नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं, मोहतरम, अपनी जिंदगियों को इस रूटीन की तरफ लाने की कोशिश कीजिए। बस जो इस 2 घंटे का लुबे लुबाव होना चाहिए, पहली जिम्मेदारी अपने आप को खुदा मुताल के लिए वक्फ करना, जिसको मैंने पहले मरने में तस्किया ना, उसका इसकी डेफिनेशन इतनी दफ़ा दे चुका हूँ फिर दोबारा नहीं देता। सिंपली ये, अच्छाइयों को जमा करो और बुराइयों को अपनी ज़ात से ख़त्म करो। जिंदगी वक्फ करने का मतलब ये है आपके जितने इंपॉर्टेंट डिसीशंस हों उसमें पहले खुदा आ जाए, खुदा डिसाइड करे, उसका दीन डिसाइड करे आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। यह है अपनी जिंदगी को वक्फ करना। उसके साथ साथ बात हुई कि अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहता है तो उसे कनात इख्तियार करनी पड़ेगी। कनात के सिलसिले में खूबसूरत वाक्य आपको सुनाता चलूँ, पहले ही बहुत दफ़ा सुनाया होगा मुख्तलिफ जगहों पर लेकिन यहाँ पर भी सुना। हज़रत अबू ज़र का वाक्य है। हज़रत अबू ज़र यानी इस्लाम के इब्तिदा में जो मुजाहिद लोग थे उनमें वाकई बड़े मुजाहिदों में जिन्होंने शमशीर नहीं चलाई और जिहाद किया, यानी शमशीर चलाए बगैर जिहाद किया, जो शमशीर चलाई वो अलग थी, मैदान जंग में भी रहते थे लेकिन मैदान जंग के बाहर जो जिहाद करने वाले थे शायद उनमें सर फहरिस्त हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। उनको कहीं तीसरे खलीफा ने एग्जाइल करके सीरिया भेज दिया, सीरिया में चले गए, वहाँ पे किसी ने माविया से कहा कि इस आदमी को रिश्वत दे दो ये मान जाएगा। माविया बहुत होशियार आदमी, उसको पता था कौन साहिब ईमान है कौन बेईमान है, बेईमानों का बादशाह था ना, सबको पहचानता था कौन मेरे हल्के का है। तो कहने का ये इस काम का नहीं है, कहने का नहीं इसको भेजो, कहने का भेज के देख लो, लेकिन ये इस तरह निपटेगा नहीं मामला। उन्होंने भेज दिया, बाबू अबू जर के पास पैसा है? कहने का मेरा है। कहा तुम्हारा है? कहा ठीक है, फिर मेरी जो मर्जी आएगी मैं करूँगा। वो चौराहे पर गए, सारे फकीरों को जमा किया, लाइन लगाई, उनको दे दिया। वो जो लाया था वो कहने का भाई तुम्हारे लिए लाया था? कहने का मेरे पास है। कहने का मैं जानता हूँ मैं नहीं फकीर आदमी हूँ। कहने का नहीं, मेरे थैले में कुछ है, उसके होते हुए मुझे ज़रूरत नहीं है। कहने का थैले में क्या है? कहने देख लो। थैला खोला, अंदर उसने देखा तो अंदर दो रोटियां पड़ी थी। कहने का ये दो रोटियां हैं, इससे क्या होगा? कहने के एक दोपहर की है, एक रात की है, जिस खुदा ने दो आज दिए वो कल भी दो दे देगा।